حج کا سفر بھی ہے میرے مولا نصیب ہو حج کا سفر بھی ہے میرے مولا نصیب ہو
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نبي رحمت شفیع امه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَدِيِّ الصَّلَاةُ عَلَيَّ کہ مومنین کے دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کے لیے درود پاک سامان ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل واجبات حج کا ایک مرحلہ ہوگا اور آج کے سلسلے میں بہت ہی اہم سیگمنٹ یا مرحلہ جو ہے ہمارا وہ مناسک کے حج سے متعلق ہے حج کے ایام کی جو مصروفیات ہیں اس پر الحمدللہ عزوجل مفتی صاحب کی رہنمائی سے ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ ہماری مجلس نے بنایا ہے انشاءاللہ عزوجل وہ پیش کیا جائے گا ہماری یہاں سے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری مدظ اللہ العالی اس سلسلے کو کنڈکٹ کرتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں اور مناسک کے حج اور واجبات حج اور حج کے احکام سے متعلق ایک بہترین معلوماتی سلسلہ یہ ہوتا رہا ہے الحمدللہ عزوجل الحمدللہ عزوجل مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے لیکن پہلے چند اشعار نعت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پیام لے جو آئی صدا
مدینے سے پیام لے
مفتی، ہمارے سلسلے کی تو ابتدا ہو گئی ہے، اب ہمارے جو مرحلے ہیں، سیگمنٹس ہیں، مدنی گلدستے ہیں، وہ بھی ان کی طرف بھی بڑھنا ہے، اور ہمارا جو آج پہلا مرحلہ ہے ایام حج کی مصروفیات اس کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن میں چاہوں گا ابتدان آپ کچھ ارشاد فرمائیں اور پھر انشاءاللہ اس مرحلے کی بڑھتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پانچ دن ایسے ہیں جن کو ایام حج کہا جاتا ہے. ایام حج یعنی 8 ذوالحجہ، 9، 10، 11، 12، 13 ان ایام کے اندر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو ایام حج کہتے ہیں. ہم نے پہلے اس بات کی طرف نشاندہی کی تھی کہ اشہر حج یا حج کے مہینے جدا گانا اصطلاح ہے اور ایام حج جو ہے وہ جدا گانا اصطلاح ہے. ایک حاجی ایام حج میں کیا کچھ کرتا ہے، اسے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا نہیں کرنا ہوتا، پہلے کیا کرے گا، بعد میں کیا کرے گا، 8 کو کیا کرے گا، 9 کو کیا کرے گا، 10 کو کیا کرے گا، 11 کو کیا کرنا ہوگا، 12 کو کیا کرنا ہوگا، 13 کو کیا کرنا ہوگا، تو ان مصروفیات کے تعلق سے ہم نے تیار کیا ہے ایک پیکج. اس پیکج کے اندر ایک لفظ استعمال ہوگا وجوبی وقت. وجوبی وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں کسی بھی وقت عمل کر لیا جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا، اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. بعض صورت ایسی اس کے بعد کیا تو عمل تو ہوگا، یعنی وہ ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن خلاف ورزی لازم آئے گی، دم وغیرہ کی صورتیں بنتی ہیں. تو آئیے محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایام حج کی مصروفیات کی طرف، دیکھتے ہیں ایک مختصر پیکج میں کہ ایام حج کے اندر، حج کے پانچ دنوں کے اندر کون کون سے مناسک ہیں اور حاجی کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک مختصر پیکج میں.
پہلی مصروفیت 8 ذوالحجہ تل حرام، حج کا احرام باندھنا. حکم حج کے لیے شرط. وقت 8 ذوالحجہ سے ایام حج کا آغاز ہوتا ہے. حج قران اور حج افراد کرنے والے تو ماہ شوال شروع ہونے کے بعد اپنی اپنی جگہ سے حج کا احرام باندھ کر آتے ہیں، البتہ حج تمتع والے عمرہ کر کے عمرے کے احرام سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں. یہ لوگ 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھیں گے. جو مکے میں ہوں وہ حدود حرم سے احرام باندھیں گے. افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام سے حج کے احرام کی نیت کرے. واضح رہے کہ معلم کی طرف سے 7 ذوالحجہ کو منا جانے کا کہا جا سکتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں 7 ذوالحجہ کو احرام باندھنا ہوگا. البتہ 8 ذوالحجہ کو مکہ شریف سے فجر پڑھ کر منا کے لیے نکلنا سنت ہے. دوسری مصروفیت 8 ذوالحجہ تل حرام، منا کا پہلا قیام. حکم منا کا پہلا قیام سنت مؤکدہ ہے. وقت 8 ذوالحجہ کی ظہر سے 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک منا میں قیام مسنون ہے. اس قیام میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں منا میں پڑھنا سنت ہے. ممکن ہے معلم رات میں ہی عرفات سفر کروا دے اور عشاء یا فجر کی نماز آپ منا میں نہ پڑھ پائیں. تیسری مصروفیت 9 ذوالحجہ الحرام، وقوف عرفہ. حکم وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم اور بنیادی فرض ہے. وقت 9 ذوالحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر غروب ہو جانے تک واجب وقت ہے، البتہ پوری رات فجر کے وقت سے پہلے پہلے تک حالت احرام میں ایک لمحہ بھی عرفہ میں آنے والے کا فرض ادا ہو جائے گا، ظہر سے لے کر غروب ہو جانے تک خاص وقوف کا وقت ہے، جس میں حجاج دعا و گریہ اور عبادات میں مصروف رہتے ہیں، اور غروب کے بعد مغرب پڑھے بغیر میدان مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چوتھی مصروفیت 9 اور 10 ذوالحجۃ الحرام کی درمیانی شب، مغرب و عشاء مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا۔ حکم، یہ حج کا واجب ہے۔ وقت، اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ آج کی نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی، نہ ہی مغرب کے وقت میں پڑھنی ہے، بلکہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ دونوں نمازوں کے درمیان سنت و نوافل نہ پڑھے، مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد پڑھے۔ مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہے۔ مغرب کے بعد سنتیں پڑھیں یا کوئی اور کام کیا تو عشاء کے لیے ایک اور اقامت کہی جائے، یہ نیت نہ کی جائے کہ مغرب قضا کر کے پڑھنی ہے، بلکہ یہ نیت ہوگی کہ مغرب عشاء سے ملا کر پڑھنی ہے۔ پانچویں مصروفیت 9 اور 10 ذوالحجۃ الحرام کی درمیانی شب، مزدلفہ میں رات کو رہنا۔ حکم، سنت موقدہ۔ وقت، عرفات سے واپسی کے بعد بعض اوقات تو رات کا کثیر حصہ ٹریفک جام میں مزدلفہ سے باہر ہی گزر جاتا ہے، لیکن جس سے جتنا ممکن ہو وہ مزدلفہ میں رات گزارنے کی سنت پر عمل کرے۔ چھٹی مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام، وقوف مزدلفہ۔ حکم، واجب حج۔ وقوف مزدلفہ کی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ وقت، وقوف مزدلفہ کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔ کم از کم ایک لمحہ اس وقت میں مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے۔ ساتویں مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام، صرف بڑے جمرے کی رمی۔ حکم، واجب حج۔ پہلے دن کی رمی بھی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ وقت، پہلے دن کی رمی کا وقت 10ویں تاریخ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے 11ویں کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ یہ پورا وقت مختلف حکم کے اعتبار سے 4 اقسام پر مشتمل ہے۔ تفصیل سلسلہ احکام حج سے واجبات حج ملاحظہ ہوں۔ آٹھویں مصروفیت 10, 11, 12 ذوالحجۃ الحرام، منا میں دوسرا قیام۔ حکم، سنت موقدہ۔ منا کا دوسرا قیام بھی سنت موقدہ ہے۔ وقت، 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کی رمی کرنے تک منا میں قیام سنت موقدہ ہے، البتہ 12 کی غروب کے بعد منا سے جانا معیوب ہے، بہتر ہے چوتھے دن کی رمی کر کے جائے۔ اگر 13 کی صبح منا میں ہی ہو گئی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا۔ نویں مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام، حج کی قربانی۔ حکم، تمتع اور قران والے کے لیے واجب حج، افراد والے کے لیے مستحب۔ وقت، حج کی قربانی کا وجوبی وقت 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، اور حدود حرم میں ہونا بھی ضروری ہے، اور مسنون وقت 10 ذوالحجہ کی طلوع آفتاب کے بعد ہے۔ قربانی کا پہلے دن کی رمی کے بعد ہونا ضروری ہے۔ دسویں مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام، حلق یا تقصیر۔ حکم، حلق یا تقصیر واجب حج اور احرام کھولنے کے لیے شرط ہے۔ وقت، حلق یا تقصیر کا وجوبی وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ حلق کا حرم میں ہونا بھی ضروری ہے. گیارہویں مصروفیت دس ذوالحجۃ الحرام طواف زیارت. حکم: طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے. وقت: طواف زیارت کے ساتوں پھیرے کرنا واجب ہے، البتہ مقررہ وقت کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ کم از کم چار پھیرے دس ذوالحجہ کی طلوع فجر سے لے کر بارہویں کے غروب آفتاب کے درمیان کسی وقت میں کرنا واجب ہے. تین پھیرے بارہ کی غروب کے بعد ہوئے تب بھی کوئی حرج نہیں. طواف زیارت کا افضل وقت پہلے دن یعنی دس ذوالحجہ کو ہے. بارہویں مصروفیت دس ذوالحجہ الحرام مناسک حج کی سعی. حکم: یہ حج کا واجب ہے. وقت: حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. حج سے پہلے ہو تو حج کے احرام اور نفلی طواف کے بعد ہوگی. حج کے بعد کرنا ہو تو احرام ضروری نہیں، البتہ طواف زیارت کے بعد کریں گے. حج کی سعی کا آخری وجوب وقت کوئی نہیں، البتہ سعی کیے بغیر میقات سے چلے جانے پر دم ہوگا. تیرہویں مصروفیت گیارہ ذوالحجۃ الحرام مناسک دوسرے دن تینوں جمرات کی رمی. حکم: یہ حج کا واجب ہے. وقت: گیارہ تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ تنزیہی ہے. چودہویں مصروفیت بارہ ذوالحجۃ الحرام مناسک تیسرے دن یعنی بارہ ذوالحجہ کو تینوں جمرات کی رمی. حکم: یہ حج کا واجب ہے. وقت: وقت بارہ تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ تنزیہی ہے. پندرہویں مصروفیت تیرہ ذوالحجہ الحرام مناسک تیرہ ذوالحجہ یعنی چوتھے دن تینوں جمرات کی رمی. اس کے حکم کی تین مختلف صورتیں ہیں: مستحب، موقت، واجب. تیسرے دن یعنی بارہ ذوالحجہ کی رمی کر کے مکہ روانہ ہونا چاہیں تو جا سکتے ہیں، البتہ غروب کے بعد منا سے جانا معیوب ہے. ایسی صورت میں بہتر ہے کہ تیرہ کی رمی کر کے جائے. اگر تیرہ کی صبح منا میں ہی ہو گئی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا. وقت: تیرہ تاریخ کو اس کا وقت صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج غروب ہونے تک ہے، البتہ صبح سے زوال آفتاب تک مکروہ ہے اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے غروب تک مسنون وقت ہے. سولہویں مصروفیت بارہ ذوالحجۃ الحرام مناسک طواف وداع. حکم: یہ حج کا واجب ہے. وقت: طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے وہ طواف وداع کہلائے گا. اس کا آخری وجوبی وقت کوئی نہیں، یہ طواف حلی اور مکی پر واجب نہیں ہوتا، صرف اس حاجی پر واجب ہے جو آفاق سے آیا ہو.
جی محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی ایام حج کی مصروفیات اور مناسک کی حج ادا کیے جاتے ہیں. کون سا جو منسک ہے وہ کس دن ادا کیا جانا ہے، کس وقت ادا کیا جانا ہے، بہت زیادہ تفصیلات کو لے کر ہم نے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس پیکج میں طواف زیارت کا جہاں ذکر ہوا، وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ طواف زیارت کے ساتوں پھیرے واجب ہیں. یہ لکھنا بھی ٹھیک ہے ایک اعتبار سے، لیکن اس میں تفصیل ہے. چار پھیرے فرض ہیں لیکن ہر پھیرا کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پھیرا کرنا ضروری ہے، کسی بھی پھیرے میں رخصت اور رعایت نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک پھیرا کرنے سے رہ جائے. تو چار پھیرے فرض ہیں، البتہ ساتوں اس اعتبار سے واجب ہیں کہ اس میں رعایت نہیں ہے.
حج قدم بقدم کے حوالے سے جو آپ رہنمائی فراہم کرتے ہیں، تو طواف زیارت کی آپ وضاحت فرما رہے تھے کچھ، تو اب اس میں آگے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
آگے ہم بڑھیں اس کی طرف،
حج قدم بقدم کی طرف. ٹھیک ہے،
آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمی، طواف زیارت اور طواف ودا.
جی،
جب رمی کا تذکرہ ہے تو رمی اور طواف زیارت کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے.
جی،
ایسا نہیں کہ اس کو ہم ڈسکس نہ کریں. سب سے پہلے آتی ہے پہلے دن کی رمی.
جی،
پہلے دن کی رمی کے بعد جو ہے کس نے پہلے دن کی رمی کر لی تو اب وہ قربانی کرے گا.
جی،
اس کے بعد حلق اور تقصیر کرے گا. لیکن ہم نے حلق اور تقصیر کو یوں بیان نہیں کیا اپنے موضوع میں کہ اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہمارے پچھلے سلسلے کے جو واجبات تھے اس میں ہو چکا تھا. ایک تو ہے پہلے دن کی رمی.
ٹھیک ہے،
پہلے دن کی رمی جو ہے وہ دو اعتبار سے بقایا دن کی رمی سے مختلف ہے.
ٹھیک،
رمی کرنا 10 تاریخ کو واجب ہے، 11 کو بھی واجب ہے، 12 کو بھی واجب ہے.
ٹھیک،
13ویں کی رمی کی 3 صورتیں ہیں، اس کی بھی تفصیل ہم بیان کریں گے. تو جو 10 تاریخ کو رمی کی جاتی ہے پہلے دن کی رمی، یہ دو اعتبار سے بقایا دن کی رمی سے مختلف ہے.
جی،
ایک تو اس میں کھڑے ہونے کی جو پوزیشن ہے یہ جدا گانا ہے.
جی،
یعنی یہ سمجھیں کہ یہ جمرا ہے اگر،
جی،
تو پہلے دن یہ اس طرف کھڑے ہونا ہے.
ٹھیک ہے،
اگلے دن اس طرف کھڑے ہونا ہے.
ٹھیک ہے، دونوں دن جو ہے وہ پوزیشن اپوزٹ ہو جائے گی.
پوزیشن اپوزٹ ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، مطلب دوبارہ اگر
جیسے رمی کے لیے جیسے یہ جمرا ہے بالفرض،
ٹھیک،
تو پہلے دن اس طرف کھڑے ہونا ہے.
اگر پیالے کو لے لیں اگر،
تو پیالہ نہیں، پہلے دن اس طرف کھڑے ہونا ہے.
ٹھیک ہے،
دوسرے دن اس طرف کھڑے ہونا ہے.
ٹھیک ہے،
بالکل اپوزٹ کھڑے ہونا ہے.
ٹھیک ہے،
تو ایک تو یہ فرق ہے.
صحیح،
کہ پہلے دن اور بقایا دن کی رمی کی جو پوزیشن ہے، رمی کرنے کی جو جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر رمی کرنی ہے، اس پوزیشن مختلف ہے.
ٹھیک،
اچھا یہ پوزیشن مختلف ہے، یہ لگے گا ہی نہیں جانے والے کو،
جو جا رہا ہے اسے محسوس نہیں ہو،
شاید محسوس بھی نہ ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے اس انداز سے نکالے ہوتے ہیں کہ جانے والا سیدھا جا رہا ہوتا ہے.
صحیح،
بس وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں راستے پہ ہم نے رمی کی ہے.
ٹھیک،
اور تھوڑا غور کرے گا تو پھر اندازہ لگائے گا کہ نہیں، کل تو میں اس طرف کھڑا ہوا تھا.
ٹھیک،
تو یعنی کہ یہ اتنا مشکل ہے کہ مجھے خود یاد کرنا پڑتا ہے کہ پہلے دن کا کھڑا ہونا ہوتا ہے.
یعنی باقاعدہ کوئی واضح نشانی نہیں ہے.
نہیں، نشانی تو بڑی واضح ہے. نشانی بڑی واضح ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی لاش شوری میں چلتا ہوا
آیا
رمی کی چلا گیا، اس کی شاید توجہ بھی نہ جائے. اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کے تکلف میں پڑیں گے، خود بخود آپ اسی طرف سے رمی کریں گے جس طرف سے رمی ہونی ہے. کیونکہ دوسری طرف جانا ممکن ہی نہیں ہوگا، اس طرف راستہ ہی نہیں ہوگا. ون وے ٹریفک ہوتی ہے، مطلب پیدل جانا ہے، ون وے جائیں گے، دوسری طرف سے آ جائیں گے. تو بقایا دن جس دن رمی کرنی ہے،
جی،
آپ اس دن اسی طرف نکلیں گے تو اسی طرف آپ آ ہی نہیں سکیں گے.
یعنی پورا جو گروپ ہوگا یا جتنے بھی حجاج ہوں گے سب اسی رو میں جا رہے ہوں گے، تو جائیں گے ہی صحیح سمت.
جی،
ٹھیک،
ایک تو یہ فرق ہے.
ٹھیک،
دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے دن صرف ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے، بڑے جمرے کی یا جمرا عقبہ کی، لیکن بقایا دن میں تینوں جمروں کی رمی ہوتی ہے. 11 تاریخ کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی رمی ہوگی، تینوں جمروں کی رمی ہوگی.
ٹھیک،
اب رمی کے دو فرق تو یہ بیان ہو گئے.
صحیح،
رمی کے حوالے سے ایک اور فرق بھی ہے.
ٹھیک ہے،
وہ فرق ہے رمی کی ٹائمنگ میں. پہلے دن کی جو ٹائمنگ ہے وہ قدرے مختلف ہیں.
ٹھیک ہے،
بقایا جو دن ہے یعنی 11واں 12واں دن، اس کی ٹائمنگ کچھ اور ہے.
ٹھیک،
جو 13واں دن ہے اس کی ٹائمنگ کچھ اور ہے.
ٹھیک ہے، ٹائمنگ میں فرق آتا جائے گا،
ٹائمنگ میں فرق، مقام میں فرق، انداز میں، انداز تو ایک ہی طرح سے رمی کرنی ہے لیکن سمت میں فرق.
ٹھیک،
تو یوں رمی جو ہے تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے.
ٹھیک،
تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے. ہم چلا رہے ہیں ایک پیکج جس کے اندر پہلے دن کی رمی، دوسرے دن کی رمی، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ کی رمی اور 13 ذوالحجہ کی رمی جو مطلقاً تو واجب نہیں ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، ان تمام کی تفصیل اس میں بیان ہوگی. تو رمی کے تعلق سے امید ہے کہ اکثر مسائل اس میں آپ سمجھ لیں گے. مزید باریکیوں کی گنجائش رہتی ہے، علماء سے سوال کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے. تو آئیے بڑھتے ہیں رمی کے پیکج کی طرف اور دیکھتے ہیں رمی کے اس پیکج میں ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة
دسواں واجب، دسویں کو صرف بڑے جمرے کو اور گیارہ بارہ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا یعنی رمی کرنا۔ مختصر تشریح، پہلے دن کی رمی کا وقت دسویں تاریخ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے گیارہویں کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ یہ پورا وقت مختلف حکم کے اعتبار سے چار اقسام پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج نکلنے تک مکروہ وقت۔ نمبر دو، سورج طلوع ہونے سے زوال کا وقت شروع ہونے تک مسنون وقت۔ نمبر تین، دوپہر زوال کا وقت شروع ہو جانے سے غروب تک مباح وقت۔ نمبر چار، سورج غروب ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک مکروہ وقت۔
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو۔
رمی کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، ہر جمرے کو سات سے کم کنکریاں مارنا جائز نہیں۔ پہلے دن اگر صرف تین ماریں تو دم لازم ہوگا، اگر کم از کم چار ماریں تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ فطر دے گا۔ نمبر دو، دوسرے یا بقیہ دن اگر متفرق طور پر تمام جمرات کو کم از کم دس کنکریاں ماریں تو بھی دم لازم ہوا۔ نمبر تین، اگر تمام ہی ایام کی رمی چھوڑ دی تب بھی ایک ہی دم لازم ہوگا۔ نمبر چار، دوسرے دن اگر گیارہ کنکریاں ماریں اور دس چھوڑ دیں تو ہر کنکری کے بدلے ایک صدقہ فطر ہے۔ اگر اس موقع پر صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو دم سے کچھ کم کر دے۔ نمبر پانچ، اگر کسی دن کی رمی کرنا رہ گیا ہو تو رات میں بھی وقت ہے، لیکن رات میں بلا عذر شرعی مکروہ تنزیہی ہے، البتہ دم نہ ہوگا۔ نمبر چھ، واضح رہے کہ ہر دن کی رمی الگ الگ واجب ہے اور ہر جمرے کو سات سات کنکریاں مارنا بھی واجب ہے۔ عقل کنکریاں مارنے پر دم لازم ہوگا، پہلے دن سات کے بجائے صرف تین کنکریاں مارنا عقل ہے، اور دوسرے اور بقیہ دیگر ایام میں اکیس کے بجائے صرف دس مارنا عقل ہے۔ نمبر سات، اگر کسی دن کی رمی بالکل ہی نہ کی تو جب تک ایام رمی باقی ہیں رمی کی قضا کرے گا، تیرہ تاریخ کو غروب سے پہلے تک رمی کے آخری دن کا وقت ہے، قضا کے ساتھ ساتھ دم بھی واجب ہوگا۔
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو۔
پہلے دن کی رمی کا طریقہ، پہلے دن اور بقایا دنوں کی رمی میں ایک بڑا فرق تو یہ ہے کہ پہلے دن صرف بڑے جمرے کی رمی کرنا ہے جو منا کی جانب سے تیسرا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے دن کی رمی میں کنکری مارتے وقت کھڑے ہونے کے رخ کرنے میں فرق ہے۔ پہلے دن رمی میں اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ منا دائیں جانب رہے اور کعبہ شریف بائیں جانب ہو۔ جمرے کی طرف منہ کر کے سیدھا ہاتھ خوب اٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو کنکری ماریں۔ بہتر یہ ہے کہ کنکریاں جمرے تک پہنچیں، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ تین ہاتھ کے فاصلے پر گریں۔ اس سے زیادہ فاصلے پر گریں تو وہ کنکری شمار میں نہیں آئے گی۔ سات کنکریاں مارنی ہیں اور ہر کنکری الگ الگ مارنی ہے۔ پہلی کنکری پر حاجی لبیک کہنا موقوف کر دے گا۔ اس جمرے پر رمی کے بعد کسی بھی دن یعنی دسویں دن رمی کریں یا گیارہویں دن کریں یا بارہویں دن۔ دعا کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ رمی کرتے ہی چلتے چلتے ذکر و دعا کرنا ہے، لہذا آگے بڑھ جائیں اور منا واپسی کے لیے یو ٹرن کر کے راستہ ملے گا۔ ہر دفعہ کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، ممکن ہو تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان لدل الرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
دوسرے تیسرے دن کی رمی کا وقت. دوسرے دن کی رمی کا وقت 11 تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے. البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ تنزیہی ہے. یوں ہی تیسرے دن کی رمی کا وقت 12 تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے. البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ تنزیہی ہے.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
دوسرے تیسرے دن کی رمی کے ضروری احکام. دوسرے اور تیسرے دن یعنی 11 اور 12 ذوالحجہ کو تینوں جمروں کی رمی کرنا واجب ہے، یعنی ہر ایک جمرے کو 7 7 کنکریاں مارنا ہے. سب سے پہلے جمرہ اولا یعنی چھوٹے شیطان کو، پھر جمرہ وسطی یعنی درمیانے شیطان، پھر جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو رمی کرنا ہے. جمرہ اولا مسجد خیف کی طرف سے پہلا ہے. آج کی رمی میں وہاں رخ کر کے نہیں کھڑے ہوں گے جس انداز میں پہلے دن کی رمی پر کھڑے ہوئے تھے. دوسرے اور تیسرے دن کی رمی کے لیے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ منا بائیں طرف ہو. 13 کی رمی کرنی ہو تو اس میں بھی یوں ہی کھڑے ہونا ہے، اس انداز پر منہ قبلے کی طرف ہوگا. پہلے اور دوسرے جمرے کو رمی کرنے کے بعد موقع ملے اور رش اجازت دے تو جمرے سے تھوڑا آگے جا کر قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی جانب کر کے حضور قلب کے ساتھ حمد درود السلام اور استغفار میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی قدر مشغول رہیں. مزید موقع ملے تو بہتر ہے کہ پون پارا یا سورہ بقرہ کی مقدار مصروف رہیں. تیسرے جمرے یعنی جمرہ عقبہ یا بڑے شیطان کی رمی کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتے ہوئے چلتے چلتے دعا کرنا ہے. اس کو یوں یاد رکھیے کہ جس جمرے کے بعد کسی اور جمرے کی رمی کرنا ہو تو اس سے پہلے والے جمرے پر دعا کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، یعنی پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس دعا کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، بلکہ ٹھہرنا سنت ہے. جس کے بعد مزید رمی نہ کرنا پڑے اس جمرے پر نہیں ٹھہر سکتے، لہذا آخری جمرے کے پاس دعا کے لیے نہیں ٹھہر سکتے.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
چوتھے دن کی رمی کا وقت. 13 تاریخ کو اس کا وقت صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج غروب ہونے تک ہے. البتہ صبحوں سے زوال آفتاب تک مکروہ ہے اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے غروب تک مسنون وقت ہے.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
چوتھے دن کی رمی کے ضروری احکام. چوتھے دن یعنی 13 ذوالحجہ کی رمی کرنا حج کا واجب تو نہیں، البتہ مطلقاً اسے ادا کرنا افضل ہے، لیکن ایک صورت میں اس کی تاکید ہوگی اور ایک صورت میں واجب ہو جائے گی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ تیسرے دن یعنی 12 ذوالحجہ کی رمی کر کے مکہ روانہ ہونا چاہے تو جا سکتے ہیں، البتہ غروب کے بعد منا سے جانا معیوب ہے، ایسی صورت میں بہتر ہے کہ تیرا کی رمی کر کے جائے۔ اگر تیرا کی صبح منا میں ہی ہو گئی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا۔ 13 تاریخ کی رمی کا طریقہ بھی وہی ہے جو 11 اور 12 تاریخ کی رمی کا ہے، صرف رمی کرنے کے وقت کا فرق ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، رمی سے متعلق آپ نے یہ کافی مفصل ہمارا جو مدنی گلدستہ یہ دیکھا۔ اب آگے بڑھیں گے، ہمارے موضوع کے اعتبار سے طواف زیارہ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے حلق اور تقصیر سے متعلق اس سے اب کچھ وضاحت ہو جائے اور کچھ تفصیل ہو جائے۔
حلق اور تقصیر کے حوالے سے ہم نے ویسے تو اس کی نوعیت، کیفیت، تقصیر کیا ہوتی ہے، حلق کیا ہوتا ہے، اور کتنا حصہ واجب ہے، کتنا حصہ سنت موقعہ ہے،
جی
یہ تمام باتوں پر مشتمل ایک تفصیلی پیکج ہم نے چلایا تھا۔
جی
حلق کے تعلق سے ایک مزید واجب بھی ہے، وہ واجب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر کا حدود حرم میں ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک پیکج ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس واجب کی کیا تفصیل ہے۔
16 واجب، حلق یا تقصیر کا حدود حرم میں ہونا۔ مختصر تشریح، حج اور عمرہ دونوں میں یہ واجب ہے کہ حلق یا تقصیر حدود حرم میں ہو۔ مکہ مکرمہ شہر کی اکثر آبادی، یوں ہی منا اور مزدلفہ بھی حدود حرم میں ہی واقع ہیں، البتہ مسجد عائشہ حدود حرم کے باہر ہے۔ بعض لوگوں کے متعلق پتہ چلا کہ وہ مسجد عائشہ سے نیا احرام باندھنے جاتے ہیں اور وہیں جا کر حلق کرواتے ہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ مسجد عائشہ خارج حرم حل میں واقع ہے۔ حج کے احرام میں حلق یا تقصیر کا منا میں ہونا سنت ہے۔ مشہور حنفی بزرگ علامہ ابن حمام رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام صحابہ اکرام اور اس کے بعد ہر دور میں مسلمانوں میں یہی رائج ہے کہ حلق منا میں کرتے ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کو ترغیب حاصل کرنا چاہیے جو منا سے متصل علاقے عزیزیہ میں ٹھہرے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ احرام کھولنے پر نہانا دھونا اور حلق وغیرہ منا سے باہر جا کر کریں۔ حالانکہ حلق اور نہانا دھونا منا میں آسانی سے ممکن ہے، سنت پانے کی محبت سامنے رکھی جائے تو امید ہے سستی دور ہو جائے گی۔
حج کا سفر جھیلے
حلق یا تقصیر حدود حرم میں کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر 1، حج میں کسی نے حدود حرم کے باہر حلق کیا تو اگرچہ 12ویں تاریخ کے اندر کیا ہو، اس پر ایک دم واجب ہوگا، اور اگر حدود حرم کے باہر اور 12ویں تاریخ کے بعد حلق یا تقصیر کیا تو اب 2 دم دینا واجب ہوں گے۔ نمبر 2، حاجی اگر حرم سے حلق یا تقصیر کیے بغیر حل کی طرف روانہ ہو گیا لیکن حلق یا تقصیر کیے بغیر دوبارہ حرم میں واپس آ کر حلق یا تقصیر کروا لیا تو دم نہیں، جبکہ 12ویں تاریخ کے غروب سے پہلے کیا ہو، ورنہ وقت سے تاخیر کرنے کے سبب 1 دم دینا لازم ہوگا۔ نمبر 3، عمرہ کرنے والے نے حلق بیرون حرم یعنی حل یا کہیں اور کیا تو اس پر 1 ہی دم لازم ہوگا، جبکہ عمرے کے حلق و تقصیر کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کہ اس سے اگر تاخیر ہو تو جنایت کا حکم دیا جائے، بلکہ عمرے کے حلق اور تقصیر میں صرف جگہ یعنی حرم میں ہونے کی پابندی کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 4، عمرے میں حلق کا وجوبی وقت سعی کے بعد ہے، لہذا اگر عمرے کی سعی سے پہلے کسی نے حلق یا تقصیر کرا لی تو 1 دم دینا لازم ہوگا۔ عمرے کی سعی چھوڑنے کے تفصیلی احکام دوسرے واجب میں بیان ہو چکے ہیں۔
مصحب یہ ابھی جو ہم نے دیکھا ابھی یہ حلق و تقصیر کے حوالے سے کچھ وضاحت آئی، اب موضوع کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم طواف زیارہ ہے، طواف زیارہ کہتے کسے ہیں، کیا ہے یہ؟
طواف زیارہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے.
ٹھیک،
حلق کر لیا، حلق کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی.
ٹھیک،
احرام کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد یعنی خوشبو لگا سکتا ہے، چہرہ چھپا سکتا ہے، جو بھی پابندیاں تھیں سب ختم ہو گئی، لیکن شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر حلال نہیں ہوا.
ٹھیک،
اس وقت حلال ہوگا جب طواف زیارہ کا فریضہ ادا ہو جائے.
ٹھیک،
طواف زیارہ کرنے تک احرام کی بعض پابندیاں برقرار رہتی ہیں.
ٹھیک ہے، احرام کھل گیا لیکن پھر بھی کچھ پابندیاں باقی رہیں گی.
میں نے عرض کیا اس تعلق سے پابندی برقرار رہے گی، اور طواف زیارہ کا کوئی بدل نہیں ہے، طواف زیارہ کرنا ہی کرنا ہے.
ٹھیک ہے،
طواف زیارہ کا جو وجوبی وقت ہے وہ ہے 10 ذوالحجہ کی صبح سے
جی
لے کر 12 کی غروب تک.
ٹھیک،
یہ وجوبی وقت ہے.
10, 11, 12 تین دن گویا کہ،
یعنی رات کو بھی کیا جا سکتا ہے. ان دنوں کے اندر کر لیا تو کسی واجب کا ترک نہیں ہوا.
ٹھیک ہے،
اگر ان دنوں کے بعد کیا، نہیں کیا تب بھی کرنا ہے.
صحیح،
نہیں کیا تب بھی کرنا ہے، چھوٹ نہیں ہے، رخصت نہیں ہے.
صحیح،
لیکن ان دنوں کے بعد کیا تو پھر یہ ہے کہ تاخیر کی اور دم لازم ہوگا.
ٹھیک،
اب طواف زیارہ جو ہے وہ حاجی کرے گا کب؟
صحیح،
اب لوگوں کی مختلف نوعیتیں ہیں، خاص طور پر نئے جانے والے کو بہت پریشانی ہوتی ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ منا کے خیموں سے مسجد الحرام شریف آنے تک ان ایام میں گاڑی دستیاب نہیں ہوتی.
ٹھیک
ہے، یعنی منا سے جب باہر نکلے گا تو اس سے کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی.
ٹھیک، پیدل جانا،
نظر آ بھی گئی تو وہ اتنے مہنگے پیسے مانگے گی، اور وہ گاڑی بھی مسجد الحرام شریف سے شاید 3-4 کلومیٹر پہلے اتار دے.
ٹھیک،
وہ بھی اتنا نزدیک نہیں اتارے گی.
صحیح،
تو آسانی پیدل جانے میں ہی ہوتی ہے.
ٹھیک، یعنی پیدل جانا مشکل ہے لیکن پھر بھی آسانی اسی میں،
آسانی اسی میں ہوتی ہے.
ٹھیک،
یا پھر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی بسیں چلتی ہیں، لال بسیں،
جی
اگر وہ مل جاتی ہے تو وہ بالکل جا کے مسجد الحرام شریف کے پاس اتارے گی.
ٹھیک،
باقی ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے لیکن وہ اس کا روٹ الگ ہے.
ٹھیک،
اس روٹ پر وہی گاڑی چلتی ہے تو وہ جو ہے چلتی رہتی ہے. مسنون تو یہی ہے کہ طواف زیارہ جب آپ کرنے جائیں تو احرام اتر چکا ہو.
ٹھیک،
رمی کی، پہلے دن کی قربانی کی، حلق کیا تو احرام اتر گیا.
ٹھیک،
اب نیا لباس پہنا ہے.
ٹھیک،
نیا لباس پہننے کے بعد پھر آپ طواف زیارہ کے لیے جائیں.
ٹھیک،
آپ حالت احرام میں نہیں ہیں اور 10 ذوالحجہ کو طواف زیارہ کرنا سنت ہے.
ٹھیک،
لیکن چونکہ اس کا ٹائم میں نے عرض کیا کہ 12 کے غروب تک ہوتا ہے.
جی،
اب اگر آسانی کو دیکھیں نا تو آسانی تو اس میں ہے کہ 10 تاریخ کو نہ کیا جائے.
ٹھیک،
10 کا دن گزر گیا.
ٹھیک ہے،
11واں دن آیا.
صحیح،
11ویں دن دوپہر میں
جی
ایک حاجی نکلے.
ٹھیک،
رمی کرنے کے لیے.
صحیح،
11ویں دن کی رمی کرنی ہے.
ٹھیک،
11ویں دن کی رمی کرنے کے لیے اس نیت سے نکلے کہ رمی کروں گا پھر دوبارہ خیموں میں نہیں آؤں گا.
صحیح،
رمی کرے مغرب سے پہلے پہلے، کوشش یہ کرے کہ ٹھنڈے ٹائم میں کرے تاکہ دھوپ کی تپش وغیرہ کم ہو جائے.
ٹھیک،
خیمے اگر دور ہیں تو پھر اس کو تھوڑا جلدی نکلنا پڑے گا.
صحیح،
ہو سکتا ہے 3 بجے نکلنا پڑے.
صحیح،
نزدیک والا جس کے خیمے نزدیک ہیں 11ویں تاریخ کو وہ رش نہیں ہوتا جو 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے.
صحیح،
10 کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے.
ٹھیک،
11ویں تاریخ کو رش چھٹ جاتا ہے، اور اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں سپیر کا جو وقت ہے اس میں پھر بھی رش معتدل ملتا ہے.
ٹھیک،
بہت زیادہ کم بھی نہیں ملتا لیکن معتدل رش ہوتا ہے.
رش تو ہوتا ہی،
رش ہوتا ہے.
ٹھیک،
جس کے خیمے نزدیک ہیں یعنی 15-20 تک والے جو خیمے ہوتے ہیں، 15 مکتب نمبر 1, 2, 3, 4 سے لے کر 20 تک، یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کے اندر ہوتے ہیں جمع راستے.
ٹھیک،
زیادہ سے زیادہ 1.5-2 کلومیٹر ہوں گے.
ٹھیک،
لیکن جن کے نمبر ہیں 50 سے اوپر وہ بہت دور ہوتے ہیں.
ٹھیک،
ان کی ہوتی ہے ترکیبیں، بعض کو ریل کے ذریعے بلایا جاتا ہے، بعض کو بسوں کے ذریعے بلایا جاتا ہے، لیکن اس کی دشواریاں اپنی ہیں.
ٹھیک،
تو 11ویں کی رمی کی واپس نہیں پلٹے، سیدھا مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ گئے.
صحیح،
اور جا کر نمازوں کے جو اوقات ہیں نمازیں پڑھی.
جی
نمازوں کے اوقات میں طواف زیارہ نہ کریں تو بہتر ہے.
ٹھیک.
کیونکہ عمرہ ہو یا طواف زیارہ ہو,
جی
اگر نماز سے درمیان میں آ رہی ہے نا تو آپ کے 3 سے 4 گھنٹے بڑھ جائیں گے.
ٹھیک.
ٹائم جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا.
صحیح.
تو جب آپ دیکھیں کہ ہاں نمازیں ہو گئی ہیں, اور ہوتا یہ کہ ہر نماز کے آدھے گھنٹے بعد تو ویسے زیادہ رش ہوتا ہے.
ٹھیک.
عشاء کا بھی آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا تو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھی لوگوں نے اور پھر وہ نفلی طواف کر رہے ہوتے ہیں. آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا تو گزرنے کے بعد پھر آرام سے طواف زیارہ کریں. ممکن ہے آپ کو چھت پہ کرنا پڑے, ممکن ہے مطاف میں جگہ مل جائے.
صحیح.
تو وہاں کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھائیں, فریش ہو جائیں اور دوبارہ پھر اپنے روٹ سے ہوتے ہوئے جو بھی آپ کو پاسبلٹی ہو, گاڑی مل جاتی ہے تو گاڑی ورنہ پیدل. دوبارہ چونکہ مینا میں 2 قیام ہوتے ہیں, ایک عرفات جانے سے پہلے اور ایک عرفات جانے کے بعد, دونوں قیام جو مینا میں ہیں وہ سنت موقعہ ہیں.
صحیح.
تو دوبارہ مینا تشریف لے آئے, پھر جو ہے وہ بقیہ جو وقت مینا میں گزارے. تو طواف زیارہ کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں وہ اتنی زیادہ تو نہیں ہیں, لیکن اس اعتبار سے پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی حادثہ ہو گیا, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ حاجیوں کی حفاظت فرمائے,
آمین,
عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے,
آمین.
اب کوئی ایسا بیمار ہو گیا ہے یا کوئی ایسے حادثے کا شکار ہو گیا ہے کہ نہیں کر پا رہا,
ٹھیک,
تو بہرحال اسے موخر کرنا پڑے گا, یعنی جب بھی قادر ہوتا ہے تو فوراً آ کے کرے گا.
جی.
مطلب اگر وہ کوچ کر گیا اور وہ نہیں کیا تو واپس جا رہا تو بڑی مشکلات ہیں.
ٹھیک.
دوسری مشکل ہوتی ہے خواتین کو.
صحیح.
کہ جن کے ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے, کیونکہ طواف کرنا ہے مسجد شریف کے اندر اور مسجد شریف کے اندر جو ہے وہ ان ایام میں عورتیں آ نہیں سکتی. تو ایسی عورتوں کو یہ ہے کہ رخصت ہے, یعنی وقت ملا ہی نہیں ہے.
جی. مجھے بھی وقت نہیں ملا,
مجھے بھی وقت ناپاکی میں ہی گزرا ہے.
جی.
تو ان کو رخصت ہے کہ بعد میں کریں.
جی.
اور اس کی وجہ سے دم بھی نہیں ہوگا.
جی.
تو اب کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فلائٹیں فوراً ہوتی ہیں.
ٹھیک.
یعنی جو پہلی فلائٹوں سے گئے ہیں.
جی. وہ پہلی
حج ختم ہوتے ہی آنا شروع ہو جائیں گے.
ٹھیک.
اب نہیں وقت مل رہا, عورت پاک بھی نہیں ہو رہی.
ٹھیک.
اور مسئلہ اتنا ٹف ہے کہ اگر طواف زیارہ نہیں کیا تو ساری زندگی تک پابندیاں برقرار رہیں گی.
اللہ اکبر.
تو علماء نے اس تعلق سے ایسی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جس کی فلائٹ تبدیل نہیں ہو سکتی, یا تبدیل اگر ہو سکتی ہے تو ایک سیٹ مل رہی ہے, محرم ساتھ نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اس کی سیٹ نہیں مل رہی.
ٹھیک.
اور فلائٹوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو.
صحیح.
کس سے رابطہ کرنا ہے, کس سے کرنا ہے, کس سے نہیں.
نئی جگہ ہے,
پیک ٹائم ہوتا ہے.
جی.
فلائٹیں اویلیبل بھی نہیں ہوتی.
ٹھیک.
یعنی جو دشواری ہے وہ حاجت شریف متحقق ہو رہی ہوتی ہے.
صحیح.
ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو پھر ایسی صورتحال کے اندر عورت جو ہے وہ اسی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جائے.
جی.
طواف زیارہ کرے, طواف زیارہ کرنے کے بعد توبہ کرے.
ٹھیک.
اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا جانور ذبح کرے گی. پیسے نہیں ہے پاس یا وقت نہیں ہے تو اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک.
بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بڑا جانور جو حرم مکہ ہے.
جی.
مکہ المکرمہ کے حرم میں ہی ذبح ہوگا, یہ ضروری ہے. جس طرح کے دم کا حکم ہے کہ وہ بھی حرم مکہ میں ذبح ہونا ضروری ہے.
ٹھیک.
بدنے کا بھی یہی حکم ہے.
ٹھیک.
تو یہ تو تھا معاملہ طواف زیارت کے تعلق سے.
جی.
جی کچھ پوچھ رہے ہیں آپ.
جی مجھ سے میں بھی حرم کا تذکرہ کیا آپ نے کہ جانور جو ذبح ہوگا وہ حرم مکی میں ذبح ہوگا. ابھی ہم نے پچھلی اپنی ساتھ میں ایک مدنی گلدستہ چلایا تھا جس میں حل حرم اور میقات وغیرہ کا جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی گئی تھی. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ حرم 2 ہیں, ایک مکہ المکرمہ کو بھی حرم کہا گیا اور اس کے احکام بیان ہوئے تھے, اور دوسرا مدینہ المنورہ کو بھی حرم کہا گیا. تو کیا جو حرم مکہ کے احکام ہیں وہی حرم مدینہ کے بھی ہوں گے یا اس کے کوئی جدا گانا احکام ہوں گے؟
اس میں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ حرم ہے.
جی.
اور مدینہ منورہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم قرار دیا.
جی.
تو یہ ایک مناسبت کے تعلق سے یہ اضافہ کیا گیا تھا, اضافہ تو خود نہیں تھا, یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مدینہ منورہ بھی حرم ہے.
جی.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا, لیکن آگے جو احکام تھے وہ مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے.
جی.
اس کے ہی بیان کیے گئے تھے, لیکن بہرحال خفا ضرور تھا.
ठीक है,
और गलत फहमी हो सकती थी। तो जो अहकाम बयान किए गए कि हरम के ये अहकाम है पौधों के मुतालिक, शिकार के मुतालिक, दीगर चीजों के मुतालिक, तो ये अहकाम सिर्फ और सिर्फ हरम मक्का के हैं, हरम मदीना के वो अहकाम नहीं है
जो इसमें बयान हुए,
जो उसमें बयान हुए।
ठीक है।
हाँ, मदीना मुनव्वरा के ताल्लुक से बाद अहादीस में इस तरह के अनुमानात आए हैं कि वहाँ के पौधों को भी नुकसान ना पहुँचाया जाए, तो मुहद्दिसीन ने उसकी शरह ये बयान की है कि इससे मुराद हरम के ताल्लुक से हुक्म बयान करना नहीं है, बल्कि मदीना मुनव्वरा को सरसब्ज और शादाब रखा जाए, इस ताल्लुक से ये फरामीन बयान हुए हैं। लेकिन जो अहकाम हरम मक्का के हैं पाबंदियों के ताल्लुक से, वो अहकाम हरम मदीना के नहीं है।
मतलब एक टेक्स्ट मैसेज है कि जैसे आपने बयान किया कि अभी वो खातून जो है जिसे शरीर उज़्र लाहिक हो गया है तो वो तवाफ तो करेगी, तवाफ़ ज़ियारा करेगी, तो अब तवाफ़ ज़ियारा के बाद जो नमाज पढ़नी है दो रकात, उसका क्या होगा?
देखिए, उस नमाज का हरम मक्का में ही होना जरूरी नहीं है।
जी,
ऐसा नहीं कि वो वहां पढ़ेगी तो अदा होगी वरना अदा नहीं होगी, वो नमाज जिम्मे पर वाजिब हो जाती है, लेकिन यह है कि वो नमाज ऐसी औरत कहीं भी पढ़ सकती है।
ठीक।
अच्छा, तवाफ़ ज़ियारा के ताल्लुक से जो कि तफसील है
जी,
कि तवाफ़ ज़ियारा का जो अक्सर हिस्सा है
जी,
ये अय्याम नहर ही में होना जरूरी है।
ठीक।
तो तवाफ़ ज़ियारा के ताल्लुक से एक वाजिब है कि तवाफ़ ज़ियारा का अय्याम नहर में होना जरूरी है। इस ताल्लुक से क्या तफसील है, इस वाजिब की अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो क्या अहकाम आएंगे, आइए देखते हैं इस हवाले से एक मुख्तसर पैकेज।
सत्रहवां वाजिब, तवाफ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा अय्याम नहर में होना। मुख्तसर तशरी, तवाफ ज़ियारत हज का दूसरा फर्ज है जिसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। तवाफ ज़ियारत के चार फेरे रुकन हैं, यानी इनके किए बगैर तवाफ़ ज़ियारत का रुकन अदा ना होगा और बख़िया तीन फेरे वाजिब हैं। तवाफ़ ज़ियारत के कम अज़ कम चार फेरे 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12वीं तारीख के ग़ुरूब आफ्ताब के दरमियान किसी वक्त में करना वाजिब हैं। अलबत्ता अफसल वक्त पहला दिन है, जबकि बख़िया तीन फेरे अय्याम नहर के बाद किए तो तर्क वाजिब ना हुआ।
हज का सफर झेले मेरे मौला।
तवाफ ज़ियारत के चार फेरे अय्याम नहर में करना तर्क कर दिए तो क्या अहकाम होंगे? नंबर एक, अगर किसी हाजी मर्द या औरत ने तवाफ ज़ियारत के चार फेरों को बिल्कुल तर्क कर दिया तो वो एहराम से बाहर ही नहीं हुआ, अगर मीकात से गुजर गया तो हुक्म है कि वापस आकर तवाफ ज़ियारत करे, और इस सूरत में जदीद एहराम की हाजत नहीं कि तवाफ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा छोड़ने के सबब वो पहले ही एहराम की मुकम्मल पाबंदियों से आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि इस शख्स को एहराम बांध कर वापस जाना जायज़ ही नहीं, क्योंकि जो एहराम वो वापसी पर बांधेगा वो उम्रे का होगा, हालांकि अभी हज के कुछ अफ़आल रहते हैं और हज के अफ़आल बाकी होने की सूरत में उम्रे का एहराम बांधना जायज़ नहीं। नंबर दो, अगर किसी ने तवाफ़ ज़ियारत तो किया लेकिन उसके अक्सर यानी चार फेरे बिला उजर शरई अय्याम नहर में अदा नहीं किए तो उस पर एक दम देना लाजिम होगा। नंबर तीन, औरत अय्याम नहर का कुल वक्त हैज या निफास की हालत में रही जिसकी वजह से उसने तवाफ ज़ियारत अय्याम नहर गुजरने के बाद किया तो इस ताखीर के सबब उस पर दम नहीं। नंबर चार, अगर हैज की इब्तिदा कुर्बानी के अय्याम के दौरान हुई और हैज की इब्तिदा से पहले औरत को इतना वक्त ना मिल सका कि वो तवाफ़ ज़ियारत के चार फेरे अदा कर सकती तो इस ताखीर के सबब भी दम वाजिब नहीं, अगरचे तीन फेरे करने पर कादिर थी। नंबर पाँच, यूं ही अगर अय्याम कुर्बानी के पहले से ही हैज जारी था اور حیض کا اختتام تب ہوا جب 12 ذوالحجہ کے غروب میں اتنا وقت تھا کہ عورت طواف زیارت کے 4 پھیرے کرنے پر قادر نہ تھی تو بھی دم نہیں، اگرچہ 3 پھیروں پر قادر ہوتی۔ نمبر 6، طواف زیارت کے 4 پھیرے اپنے وقت میں کیے ہوں تو بقیہ 3 پھیرے ایام نہر میں کرنا واجب نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، البتہ سنت یہی ہے کہ پورا طواف ایام نہر میں ہو، بلکہ 7 پھیرے ایک ساتھ ہوں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جی
ماشاء اللہ، احکام حج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور ماشاء اللہ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ساتھ ہیں، اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب، ارکان حج ادا کرتے ہوئے کن کن مواقع پر وضو کا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ وضو نہیں رہتا اور اس کے لیے جو وہاں پر معاملہ ہوتا ہے، مشکل درپیش آتی ہے، تو سعی، طواف، وقوف عرفہ یا طواف زیارہ، نماز کے علاوہ کن کن معاملات میں ہم وضو کا خیال اور اہتمام کریں گے، اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ آج تو ماشاءاللہ ذکر مدینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کا ذکر ہے، حسن حج کر لیا آنکھوں سے کعبے نے جا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، کہ طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ احکام حج سلسلہ کے طفیل ہمیں حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے،
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
نماز کے لیے وضو ضروری ہے، آپ نے خود بھی بیان کیا، اصل میں حج جو ہے وہ بہت آسان رکھا گیا ہے، مشکل نہیں ہے،
حج آسان رکھا گیا،
آسان رکھا گیا ہے۔ نماز دیکھیں کہ نماز کے اندر قرات کی پابندی ایک بنیادی عنصر ہے، آپ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، قرات درست ہونی چاہیے، قیام میں اگر آپ کھڑے ہیں تو قیام میں بھی آپ کو 3 چیزیں پڑھنی ہے، ثنا سے ابتدا کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت ملانی ہے، اتحیات جدا گانا وظیفہ، جدا گانا ایک کلام ہے، پھر نماز کے تعلق سے اور بہت ساری تفصیل ہے۔ تو حج بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آسان رکھا گیا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے،
مسائل کا یہ اس مشقت کے حوالے سے
اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں
جی،
اور اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں
جی،
مسائل حج پتہ ہی نہیں ہوتے، بڑھاپے میں جاتے ہیں
جی،
تلفظ پر قادر نہیں ہوتے، لیکن سوائے نیت کے تمام کے تمام مناسک کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جہاں کچھ پڑھنا ضروری ہو،
ٹھیک،
سوائے نیت کے،
ٹھیک ہے،
آپ قربانی خود کر رہے ہیں تو تکبیر پڑھیں گے،
ٹھیک،
مطلب کہ تکبیر پڑھنے کا آسان معاملہ ہے،
ٹھیک ہے۔
اسی طریقے سے وضو کا معاملہ ہے،
ٹھیک،
صحیح میں وضو ضروری نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
وقوف عرفہ میں دعا کرنی ہے، گریا کرنی ہے، اگر وضو ہے تو نور نالا نور ہے،
ٹھیک ہے،
رمی کرتے ہوئے وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے،
ٹھیک ہے،
ایک فریضہ ہے،
ٹھیک،
آپ جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں کوئی وضو ضروری نہیں ہے، مینا میں مقیم ہے وضو ضروری نہیں ہے،
ٹھیک،
وہاں تو کچھ راتیں گزارنی ہے
جی۔
طواف ایک ایسی عبادت ہے، طواف مثل نماز ہے،
ٹھیک،
سوائے اس کے کہ نماز میں کلام نہیں کرتے، طواف میں کلام کی اجازت ہے،
ٹھیک ہے، تو مجھ پھر
طواف چونکہ مثل نماز ہے، طواف میں وضو جو ہے وہ واجب ہے،
ٹھیک،
البتہ اگر وضو ٹوٹ گیا تھا تب بھی طواف ہو جاتا ہے،
طواف ہو جائے گا،
طواف ہو جائے گا،
ٹھیک ہے،
نماز میں ایسا نہیں ہے،
ٹھیک،
نماز میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی،
ٹھیک،
کسی نے بے وضو طواف کیا یا اس کا وضو دوران طواف ٹوٹا،
ٹھیک،
پھر بھی جاری رکھا طواف، اگرچہ کہ جاری رکھنا جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن طواف ہو جائے گا۔
مصعب، یہ جیسے ابھی آپ نے وضاحت فرمائی سوال کے جواب میں کہ طواف مثل نماز کے ہے، تو اب اگر اس میں وضو ٹوٹ گیا جیسے ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کیا مطلب صورتیں بن سکتی ہیں، اس اعتبار سے کیا رہنمائی ہوگی؟
دیکھیں جب بھی کہا جاتا ہے مثل, اب زید کو کوئی کہے واہ واہ آپ تو شیر کی طرح بہادر آدمی ہو
جی,
تو وہ یہ تو نہیں ہے اس کی پونچھ بھی ہوگی اور شیر کی طرح آنکھیں ہوگی, شیر کی طرح اس کا منہ ہوگا. تو جب بھی تشبیہ دی جاتی ہے تو تشبیہ کسی جز کے اعتبار سے دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو طواف کو نماز سے جو تشبیہ دی گئی ہے
جی
بعض اجزاء کی وجہ سے دی گئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام کے تمام چیزوں میں طواف جو ہے نماز کے برابر ہوگا. ایک استثناء تو یہ خود موجود ہے روایتوں میں, حدیث پاک میں استثناء کیا گیا ہے کہ طواف نماز کی طرح ہے, معاف کیجیے گا, سوائے اس کے کہ طواف میں کلام کیا جاتا ہے.
ٹھیک,
تو اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بے وضو طواف کر لیتا ہے طواف تو اس کا ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
اب اس کی پھر صورتیں ہوں گی, بعض طواف ایسے ہوں گے کہ جہاں دم واجب ہوگا, بعض ایسے ہوں گے جہاں صدقہ واجب ہوگا, اعادے کا حکم دیا جائے گا, صورتیں ہوں گی. اب دوران طواف ٹوٹ گیا وضو, تو پھر یہ ہے کہ طواف وہیں روک کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا.
ٹھیک,
اور دوبارہ وضو کر کر جب آئیں گے تو پھر اس کی جو جداگانہ تفصیل ہے, بعض مواقع پر نئے سرے سے شروع کریں گے, بعض مواقع پر جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرنے کی اجازت ہوتی ہے.
ٹھیک
ہے, تو اور کوئی ایسا رکن فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جہاں وضو ضروری ہو.
ٹھیک ہے,
نماز کا انہوں نے بیان کر دیا.
ٹھیک ہے, اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں.
جی
جی,
میرا نام امجد علی ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل والے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا سوال ہے کہ کیا حج قران میں عمرہ کرنے کے فوراً بعد طواف قدوم اور صحیح کرنا ہوگی یا پھر اس میں ایک دن کا وقفہ بھی دے سکتے ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ طواف قدوم اور صحیح کے بعد نفلی طواف کر سکتے ہیں اور اس نفلی طواف میں اجتباع تو نہیں کرنا ہوگا؟ یہ دو سوال ہیں میرے, مہربانی فرما کر جواب مسئلہ فرمائیے.
آپ نے حوصلہ افزائی کی, آپ کا شکریہ. بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے تعریف سے انسان خوش ہوتا ہے
جی,
یہ پہلو مضمون پہلو ہے
جی,
لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب تو بیان کیے جا رہے ہیں, فیڈ بیک کیا ہے؟
ٹھیک
ہے, لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے, آسان لگ رہا ہے, فائدہ پہنچ رہا ہے, نہیں پہنچ رہا. اچھا, قران والا پہلے عمرہ کرے گا,
ٹھیک,
یعنی طواف کرے گا عمرے کا,
ٹھیک,
پھر عمرے کی صحیح کرے گا. اب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کیا اس کو فوراً جو ہے وہ طواف قدوم کرنا اور صحیح کرنا ضروری ہے؟ جہاں تک بات ضروری کی ہے تو ضروری تو نہیں ہے, اور رش میں بالخصوص آخری کے دنوں میں اگر ایک آدمی عمرے کا طواف کر کے صحیح کی طرف جاتا ہے, وہ دوبارہ طواف کی طرف آتا ہے تو ایک تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے
جی,
بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے, اور پھر واپس مطاف تک آنا بہت دشوار ہوتا ہے, بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ ساتھ ہی کر لیں, لیکن کوئی وجہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ موخر کرنا چاہتے ہیں اگلے دن تک یا شام تک, رات تک یا اگلے دو دنوں تک, تو بہرحال موخر کیا جا سکتا ہے. آپ جب بھی طواف قدوم اور حج کی صحیح ادا کریں گے تو بہرحال وہ ادا ہی کہلائے گی, مینا جانے سے پہلے پہلے تک آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں. اب چونکہ وہ حالت احرام میں ہوتا ہے
جی,
حالت احرام میں ہوتا ہے
جی,
تو اب ایک سوال یہاں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ بھی کسی نے پوچھا تھا. تو عمرہ نہیں کر سکتے, احرام موجود ہے, احرام کے ہوتے ہوئے دوسرا احرام باندھنا جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے یہی ہے کہ یہ نفلی طواف کرتا رہے, نفلی طواف یعنی کہ کر سکتے ہیں بلکہ ترغیب ہے کہ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ہے, اور یہ ظاہر بات ہے دور سے جانے والا کچھ دن کے لیے مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے, تو جتنا عرصہ وہاں رہے طواف کرنا بہت ہی مستحسن کام ہوتا ہے, بہت بابرکت کام ہوتا ہے. تو جو قران کے احرام میں ہیں وہ اپنے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ نفلی طواف کر سکتا ہے, اگرچہ کہ وہ حالت احرام میں ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ان کا سوال یہ تھا کیا وہ اجتباء کرے گا یا نہیں.
جی,
اجتباء تابع ہے رمل کے, رمل اس طواف میں ہوتا ہے کہ جس کے بعد صحیح ہونی ہو.
ٹھیک,
اجتباء بھی اسی طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد صحیح ہونی ہو, کیونکہ نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں ہونی ہوتی. ہاں, ایک صورت بنتی ہے کہ جیسے کسی نے جو ہے وہ حج تمتع کا احرام باندھا
جی
اور حج سے پہلے صحیح کرنا چاہتا ہے
ٹھیک ہے
اس کے لیے حکم ہے کہ نفلی طواف کر کر آئے تو وہ نفلی طواف کرنے جائے گا کیونکہ اس کے بعد اس نے صحیح کرنی ہے تو وہ اجتباء اور رمل کرے گا لیکن جب حج کرانے والا نفلی طواف کر رہا ہے
جی
اس کے پاس وقت ہے اور نفلی طواف کر رہا ہے تو اس میں نہ اجتباء ہوگا نہ رمل ہوگا
ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے
طواف زیارہ ہم نے کیا طواف زیارہ کرنے کے بعد رات کو مینا واپس جانا ہوتا ہے اگر وہ بندہ مینا راستہ نہیں ملا اور صبح فجر ہو گئی اور بندہ وہ رات مینا میں نہ گزار سکا تو اس کے لیے کیا ہے
دیکھیے ریالٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا گیان ریالٹی کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ازدحام لاکھوں لوگ موجود ہیں کون کس وقت آ رہا ہے کس وقت نہیں آ رہا ایسا بھی ہوتا ہے فیروز بھائی کہ ایک آدمی آیا ہے عشاء میں اور وہ فارغ ہوا جا کے 12-1 بجے اس کے بعد
جی
تھکاوٹ اتنی ہے کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی
جی
اور بعض کا گاڑی نہیں مل رہی بوڑھا کو ساتھ ہے ویل چیئر پہ جانا ہے پیدل جاتے جاتے بھی ٹائم چاہیے
جی
تو جہاں واقعتا مشکلات ہیں تو وہاں دیکھیں ان مشکلات جہاں بھی مشکلات آئیں گی رعایت کے پہلو موجود ہوتے ہیں
ٹھیک
تو مینا کا جو قیام ہے سنت موقع ہے رات کا اکثر حصہ گزارنا وہاں سنت موقع ہوتا ہے کسی واجبی عذر کی بنا پر کسی مشکل کی بنا پر آپ اگر یہ رات وہاں نہیں گزار پا رہے
جی
تو بہرحال کوئی اس میں اتاب کی بات نہیں ہوگی کہ آپ کے حوالے سے یہ کلام کیا جائے کہ ایسا کرنے والا اس پر جو ہے وہ اسات کا مرتکب ہوا ہے کیونکہ جہاں عذر ہے وہاں رخصت کی گنجائش موجود ہوتی ہے
جی
لیکن بعض لوگ پلاننگ کر کر آتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے جو ہے نا واپس آنا ہی نہیں ہے تو یہ بات بہرحال درست اس اعتبار سے نہیں ہے کہ سنت موقع کا ترک ہوتا ہے
ٹھیک ہے
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر گھٹنوں میں شدید درد ہو چلنا پھرنا دشوار ہو تو گھٹنوں پر پہننے والی جو گرپ آتی ہیں اون کی بنی ہوئی الاسٹک اور کپڑے وغیرہ کی تو اس گرپ کو اپنے گھٹنوں پر چڑھانا کیا محرم کے لیے یہ درست ہے
ٹھیک ہے جی
اصل میں سب سے پہلے تو اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کیا یہ واحد حل ہے کیا کوئی اور طریقہ علاج نہیں ہے بعض اوقات سکائی کے ذریعے سکائی بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے گرم پانی بوتل میں لے کے بھی سکائی ہوتی ہے نمک تھوڑا گرم کر کے بھی سکائی ہوتی ہے سکائی کے ذریعے بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے بام کا مشورہ میں اس لیے نہیں دے رہا کہ بام میں خوشبو ہوتی ہے اور حالت احرام میں خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی اور اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے مسجد میں تو مسجد میں ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے
جی
شدت زیادہ آ جاتی ہے تو اگر یہ وجہ ہے اور وہ پہننا ضروری ہے تکلیف کی شدت ہے اور کوئی اور طریقہ علاج نہیں ہے تو بہرحال پٹی کی فقہ نے اجازت دی ہے تو یہ بھی اسی کے حکم میں آئے گی پٹی کی طرح ہی کا یہ معاملہ ہے
ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے
ہند کے شہر سے مشیر اتاری عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کے بارے میں سوال عرض ہے جیسے کہ مفتی صاحب آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو طواف زیارت کرتی ہے اسلامی بہنیں اور کچھ مخصوص ایام ان کے آ جاتے ہیں تو چونکہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے ماڈرن زمانہ ہے تو کچھ دوائیاں بھی ایسے مارکیٹ میں ملتی ہے جس کو لینے سے جو ہے یہ جو ہے جلدی ہو جاتا ہے یا تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو کیا ان دوائیوں کا استعمال کرنا یہ جائز ہے کہ یہ اس کی بھی کوئی صورت ہے براہ کرم جواب ارشاد فرما
ٹیکنالوجی آج کی نہیں ہے پرانی ہے پرانے زمانے میں بھی ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے عوامل اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ سفر پھر موسم کی تبدیلی پھر تھکاوٹ پھر غذاؤں کی تبدیلی تو اس حوالے سے مطلب جو لوگوں نے مسائل جو لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں ظاہر بات ایک تجربہ ہے تو اس تعلق سے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ دوائیاں استعمال کرنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں
ٹھیک
ہے اور ٹھیک ٹھاک وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات اچھا کسی سمجھدار آدمی نے مجھے ایک بات بتائی
جی
کہ دوا استعمال کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جب تھیلی بھر گئی اور پھر آپ نے دوا استعمال کی ہے تو وہ تھیلی تو بھائی اب تو وہ ابلے گا جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے
جی
تو دوا جو نا وہ فائدہ نہیں دے گی. اس کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے اور ڈاکٹر کا مشورہ بھی ضروری ہے, اپنے ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ مشورہ کیا جائے. اور بہرحال دوا استعمال کرنے والے بھی بہت پریشانی میں رہتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوا استعمال کر لی تو پھر وہ پرفیکٹ اس پر اثرات چھوڑے اپنے.
ٹھیک ہے,
تو مسئلہ عرض کر دیا گیا ہے, اگر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا شرعی حل یہ ہے جو ہم نے بیان کیا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
محمد عابد عرض کر رہا ہوں, میں نے مختص یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر کوئی منا سے نکل کر حلق کرانے کے عزیزے چلا جاتا ہے اور عزیزے جا کر حلق کرواتا ہے اور وہیں سے نہاتوں کو فوراً واپس منا میں اپنے خیمے میں آ جاتا ہے, تو کیا اس پہ دم واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے جی,
عزیزیہ جو ہے وہ حرم ہی میں ہے, حلق کا حرم میں ہونا واجب ہے. کسی نے عزیزیہ میں حلق کروایا تو اس نے واجب کا ترک تو نہیں کیا.
ٹھیک,
لیکن ابھی جو حلق کا واجب چلا ہے اس میں ہم نے بیان کیا, امام ابن حمام صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقی ہیں اور فقی ہونے کے ساتھ ساتھ کبار اولیاء میں سے ہیں.
سبحان اللہ,
بہت بڑے ولی بھی تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان, تابعین, تبع تابعین, توارث چلا ہوا آ رہا ہے کہ حلق جو ہے لوگ مینا میں ہی کرتے ہیں, تو مسنون بھی یہی ہے, تو برکت سنت پر عمل کرنے میں ہی ہے. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے باتھ روم میں نہانا جو ہے نا وہ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے, جس طرح ہمارے سالانہ اجتماع میں
جی
غسل خانے ہوتے تھے,
جی دار اسلامی کا بین الاقوامی جو اجتماع,
عارضی طرز کے جو ہے غسل خانے, اور جناب تھوڑا سا ماحول بھی عجیب و غریب اور بہت ہی مطلب کہ بعض اوقات کراہیت بھی آتی ہے
جی,
ایک نیا آدمی ہوتا ہے اس کی عادت نہیں ہوتی, بالکل ایک
روٹین سے ہٹ کر جو ہے نا
دلہے دلہے جو ہے نا وہ واش روم کو استعمال کرتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک سفر ہے اور اس میں جو ہے نا آزمائش ہے.
ٹھیک,
تو جس طرح کپڑے ہی پہننا منع کر دیے گئے, جی چادریں پہننی ہے بغیر سلی,
ٹھیک ہے, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے,
سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے, سر نہیں ڈھانپنا, چہرہ نہیں چھپانا. تو یہ جو پابندیاں ہیں یہ آزمائش اور امتحان ہے
جی.
تو اسی طریقے سے اب عزیزیہ میں سارے لوگ تو نہیں ٹھہرتے,
صحیح,
مطلب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عزیزیہ میں ٹھہرتے ہیں, ورنہ تو مکہ مکرمہ بہت بڑا ہے. تو کوشش یہی کریں کہ مسنون بھی یہی ہے کہ وہیں حلق وغیرہ ہو اور وہیں آپ حلق کروائیں.
مجھے ابھی آگے بڑھنا ہے, ہمیں ہمارے پاس واجبات بھی ہیں. اور
محترم پیرسن بھائی اور مندر چنے کے ناظرین, بیان ہو رہے ہیں حج کے واجبات. کچھ واجبات وہ ہیں کہ جن کا تعلق طواف سے ہے. طواف کے تعلق سے ایک واجب یہ ہے کہ حجر اسود سے طواف شروع کرنا واجب ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس واجب کی کیا تفصیل ہے, خلاف ورزی کی جائے تو کیا احکام لازم آتے ہیں.
18واں واجب, حجر اسود سے طواف شروع کرنا. مختصر تشریح, طواف کرنے والا حجر اسود سے تھوڑا پہلے کھڑے ہو کر نیت کرے گا, پھر حجر اسود کے سامنے آ جائے گا تاکہ اس کا پورا سینہ حجر اسود کے سامنے سے گزر سکے. البتہ عین حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نیت کی تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی حجر اسود سے ابتدا نہ کرے بلکہ باب کعبہ سے کرے یا کسی اور جگہ سے کرے تو جائز نہیں, بلکہ حجر اسود کے علاوہ کسی اور جگہ سے طواف شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے. البتہ حجر اسود سے طواف شروع کرنا ان واجبات میں سے ہے جن کے خلاف ورزی پر علماء نے دم کا استثناء کیا ہے.
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو.
حجر اسود سے طواف کی ابتدا نہ کی تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک, اگر کسی نے طواف میں حجر اسود سے ابتدا نہ کی تو جب تک مکہ مکرمہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے, اور اگر اعادہ نہ کیا اور وہاں سے چلا آیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود سے شروع نہ کرنے والا ایک چکر کو مکمل کرنے سے رہ جاتا ہے, اور اس چکر کو مکمل کرنا اس کے ذمے باقی رہتا ہے. اگر یہ طواف
طواف زیارت یا طواف عمرہ تھا تو اسے مکمل کیے بغیر چلے جانے پر دم واجب ہوگا. نمبر دو، اگر طواف رخصت میں ایسا کیا یا طواف قدوم یا طواف نفل میں ایسا کیا تو ایک صدقہ دینا اس پر لازم ہوگا.
حتیم، خانہ کعبہ کے مختلف اطراف ہیں، ایک طرف میں جہاں پر نانا لگا ہوا ہے ایک یو شیپ کی باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر جو حصہ ہے یہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور طواف خانہ کعبہ کے باہر کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی حتیم کے اندر سے طواف کرے گا تو یہ خلاف واجب ہوگا. طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا واجب ہے. حج کے 27 واجبات میں سے ہم سن رہے ہیں واجبات حج، اگر اس واجب کی خلاف ورزی کی جائے، کوئی حتیم کے اندر سے طواف کرے، اگرچہ کہ فی زمانہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سائڈ اس کی بند کی ہوتی ہے، پھر بھی اگر کسی کو موقع مل جائے اور وہ کر لے تو ترک واجب ہوگا. ایسا کرنے پر کیا احکام اور صورتیں ہوں گی، آئیے دیکھتے ہیں اس پیکج میں.
19 واجب، طواف کا حتیم کے باہر سے ہونا. مختصر تشریح، مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں جہاں پرنالہ نصب ہے، چھت میں اس کے نیچے دائرے کی شکل میں باؤنڈری کے اندر کے حصے کو حتیم کہتے ہیں، اور خبر غیر متواترہ کے مطابق یہ کعبے ہی کا حصہ ہے، کیونکہ طواف کعبے کے ارد گرد کیا جاتا ہے اندر نہیں، لہذا طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر سے نہیں گزریں گے.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
طواف حتیم کے اندر سے ہو کر کیا تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، اگر کوئی طواف میں حتیم کے اندر سے ہو کر گزرا تو اگر مکے ہی میں ہو تو اس طواف کا اعادہ کرنے کا حکم ہے. نمبر دو، اعادہ صرف حتیم والے حصے کا واجب ہے، البتہ پورے چکر کا اعادہ کر لینا افضل ہے. فی زمانہ حتیم کا صرف ایک طرف کا راستہ کھلا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف سے نکلیں دوسری طرف آ جائیں. فی الوقت حتیم سے گزر کر طواف کرنا عملاً بہت دشوار اور تقریباً ناممکن ہے کہ ایک طرف کا راستہ بالکل بند ہوتا ہے، لہذا ایسی نوبت آنا ہی مشکل ہے کہ کوئی حتیم سے گزر کر طواف کرے. لیکن اگر کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کرنا یہ ہوگا کہ حتیم سے باہر باہر صرف رکن عراقی سے لے کر رکن شامی تک کے حصے میں اعادہ کرتے ہوئے طواف کریں. ایک سے زائد چکر حتیم کے اندر سے کیے ہوں تو ان کا اعادہ اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. نمبر تین، اگر حتیم سے ہو کر کیے جانے والے طواف کا کوئی اعادہ کیے بغیر مکہ مکرمہ سے چلا جاتا ہے تو پھر کفارہ دینا ہوگا. کفارہ یہ ہے کہ اگر طواف زیارت یا طواف عمرہ کا معاملہ تھا، ہوا ایک چکر میں ایسا کیا تھا یا پورے طواف میں، تو کفارے میں ایک دم دینا لازم ہوگا. نمبر چار، اگر طواف ودا، طواف قدوم یا کسی نفلی طواف میں حتیم سے ہو کر گزرنے کی صورت پائی گئی تو جتنے پھیروں میں حتیم سے گزرے گا ہر ایک کے بدلے الگ الگ ایک صدقہ فطر دینا ہوگا، البتہ اعادہ کر لیا تو صدقہ ساقط ہو جائے گا.
واجبات حج، اور خاص طور پر وہ واجبات بیان ہو رہے ہیں جن کا تعلق طواف سے ہے. طواف کی نیت کی جاتی ہے حجر اسود سے. حجر اسود سے نیت کرنے کے بعد آگے کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، اور آگے کی طرف جب بڑھیں گے تو دایاں سائڈ بڑھنا کہلائے گا. سارے لوگ اس طرح طواف کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیچھے کی طرف سے طواف کرے، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا کرتا ہے تو ترک واجب ہوگا. ایسا کرنے پر کیا احکام اور صورتیں ہوں گی، آئیے دیکھتے ہیں اس مختصر پیکج میں.
20 واجب، طواف کا دائیں جانب سے ہونا. مختصر تشریح: دائیں طرف سے طواف شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود سے چلتا ہوا آگے باب الکعبہ کی طرف بڑھے. سب لوگ اسی انداز پر طواف کر رہے ہوں گے. کوئی شخص اس کا الٹ کرے تو عجوبہ ہی کہلائے گا.
حج کا سفر پھر میرے مولا
نصیب ہو. طواف دائیں جانب کے بجائے بائیں جانب سے کر لیا تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، اگر کسی نے الٹا طواف کیا تو اس پر اس طواف کا اعادہ واجب ہے جبکہ وہ مکے میں ہو. اعادہ کیے بغیر چلا جاتا ہے تو پھر دم دینا واجب ہوگا. نمبر دو، اگر عذر کی بنا پر الٹا طواف کیا تو بھی یہی حکم ہے کیونکہ الٹا طواف کرنے میں کوئی عذر متصور نہیں ہو سکتا.
جی مصعب، اب یہ ہمارے واجبات اختتام کو پہنچے. اب انشاءاللہ عز و جل صد بھائی بھی موجود ہیں، کافی دیر سے سن رہے ہیں، عدنان بھائی موجود ہیں، مائک اٹھا لیں آپ دونوں.
اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا بھی جاتا ہے، کس کو سنتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں.
بھینی توہانی توہوں نے چندک جگر کی ہے، ستر ہزار صبح ہو گئے، ستر ہزار صبح ہو گئے، ستر
اچھا مروز بھائی، یہ جو کلام ہے کافی بڑا کلام ہے، آپ یقین مانیے میں رمضان مبارک میں حاضر تھا
جی،
بار بار یہ کلام یاد آتا تھا کسی اور اعتبار سے،
کسی اعتبار سے
یاد آتا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن
جی
اتنا تخیل لائے کہاں سے ہیں،
خیالات میں،
مطلب وہ تخیل کے ہر ہر لمحہ جو ہے
جی،
یا ہر ہر مرحلہ جو ہے
جی،
مدینہ منورہ کی طرف جانے کا، مدینہ منورہ میں موجود رہنے کا جی، مدینہ منورہ کی جو حاضری ہے، حاضری بارگاہ ہے، اس کا جو کیفیت الفاظوں میں ڈھالی ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے، اس تخیل کو الفاظوں میں ڈالا ہے، تو وہ ذوق نصیب والوں کو ہوتا ہے
بالکل،
یعنی ایسا ذوق اتنا تخیل، جس طرف دیکھیں عشق رسول کی چاشنی نظر آتی ہے، یعنی تڑپ بھی ہے، ادب بھی ہے، تعظیم بھی ہے اور عظمت بھی ہے، یعنی عظمت مدینہ
جی،
تو واقعی یہ ایک لاجواب کلام ہے اور کافی طویل کلام ہے، انشاءاللہ مزید بھی اسے سنیں، سنیں گے۔
ابھی بڑھتے ہم آپ کی کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف۔
کئی حضرات کے خیمے جو ہیں وہ مزدلفہ میں ہوتے ہیں، وہ جب وہ رات کو مزدلفہ ہی سے کچھ دیر رک کر اب ان کی سنت کو کس طرح ادا کریں، جو سنت ہے کہ صبح مزدلفہ چھوڑا جائے، تو اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔
بات تو صحیح ہے ان کی، کہ کفار مکہ جو ہے وہ، یا مشرقین اس زمانے میں، سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خلاف فرمایا،
ٹھیک،
سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے آپ روانہ ہو گئے،
ٹھیک،
کفار کا خلاف کیا،
ٹھیک،
جن کے خیمے مزدلفہ میں تو مزدلفہ میں ہی رہیں گے،
ٹھیک ہے،
تو ایسا کرنا سنت موقعہ ہے، اور اگر دیکھیں یہ مشورہ اگر دیا جائے
جی
کہ تھوڑی دور جا کے واپس آ جاؤ، ممکن نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہوگا۔ پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مزدلفہ میں خیمے والا اپنے خیمے میں اس کو جگہ ملی ہو،
ٹھیک ہے،
وہ تو پتہ نہیں کہاں ہو،
ٹھیک،
اور ہو سکتا ہے اس کا رمی کا ارادہ ہو، وہ رمی جو کرنے جا رہا ہے تو اس نے ویسے مزدلفہ چھوڑ دیا، تو کوئی کسی عذر کی وجہ سے نہیں چھوڑ پا رہا، تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں رخصت تو دی جائے گی،
ٹھیک ہے۔ اس سے سوال یہ تھا کہ ابھی پچھلی کالز میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا، وضو کے اعتبار سے سوال آیا تھا کہ حج کے کن معاملات میں یا کن مناسک میں، کن افعال میں وضو سے ہونا ضروری ہے۔ یہاں میں بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ اگر طواف کسی نے بے غسلی کی حالت میں کیا، غسل اس پر لازم تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں طواف کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا احکام ہوں گے یا کیا صورتیں بنیں گی اس کی؟
غسل والی، یعنی طواف میں مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ پاک نہیں تھی، اب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بندہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کس کو یاد آتا ہے کہ اس پہ تو غسل فرض تھا،
ٹھیک ہے،
تو کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی کہ غسل
لازم
تھا، وہ غسل کی حاجت تھی،
ٹھیک ہے،
بے غسل کیفیت میں کوئی طواف کرتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو مختلف طواف کی تقریباً 5 صورتیں بنتی ہیں،
ٹھیک ہے،
4 سے 5 صورتیں بنتی ہیں،
ٹھیک ہے۔
اگر طواف زیارت تھا
جی،
سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، طواف زیارت تھا، اگر کل یا اکثر پھیرے کل بے غسل حالت میں کیے ہیں تو بڑے جانور کی قربانی کرنا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے طواف کا اعادہ بھی واجب ہے، اگر میقات کے باہر سے چلا گیا تب بھی یہ واجب برقرار رہے گا کہ واپس آئے اس طواف کا اعادہ کرے، اعادہ کر لینے صورت میں بدنہ ساکت ہو جائے گا،
ٹھیک ہے۔
اگر 3 طواف زیارت کے 3 یا اس سے کم پھیرے بے غسل حالت میں کیے تھے تو دم لازم ہوگا، اعادہ کرنے پر دم ساکت ہو جائے گا،
ٹھیک۔
اگر طواف عمرے کا تھا، 1 چکر بھی بے غسل حالت میں کیا تو دم لازم ہوگا، اگر پاکی کی حالت میں اعادہ کر لیا تو دم ساکت ہو جائے گا۔ طواف قدوم، طواف وداع، نفلی طواف مکمل یا اکثر حصہ بے غسل حالت میں کیا تو دم واجب ہوگا، پاکی میں ادا کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا.
ٹھیک.
اگر تین یا کم پھیرے بے غسل حالت میں کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ ہوگا، تین کیا تین، دو کیا دو، ایک کیا تو ایک صدقہ، اور ادا کر لیا تو صدقہ ساقط ہو جائے گا. وضو کے حوالے سے بھی ایک ہم نے چارٹ بنایا ہے، لیکن اس کو تھوڑی دیر بعد چلاتے ہیں.
ابھی ہم بڑھیں گے آپ کی کالز کی طرف، اگر کالز لیں گے پھر مزید آگے بڑھیں گے.
محمد عادل اتاری، پنجاب لالا موسیٰ، ضلع گجرات. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایام حج میں تلبیہ کے بعد کوئی ایسی افضل دعا، درود یا ورد، کوئی ایسا ورد ارشاد فرما دے کہ جو بندہ دعائیں نہ پڑھ سکتا ہو وہ ایام حج میں اسی کی تکرار کرتا رہے، اسی میں اس کی دعائیں آ جائیں، اسی میں وظائف آ جائیں. جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے مفتی صاحب، کتابوں میں بہت ساری دعائیں لکھی بھی ہوتی ہیں اور وہ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اب یہ کیا کریں؟
بہار شریعت چھٹے حصے کے اندر
جی
بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں.
جی
ایام حج میں جو دعاؤں کا تسلسل ہے
جی
وہ مینا سے شروع ہو جاتا ہے، مینا کے قیام سے شروع ہو جاتا ہے.
جی
مینا کے قیام سے تسلسل شروع ہوتا ہے، اور مینا کی جو رات ہے اس میں بھی بہت سارے جو اعمال ہیں وہ کرنے کے ہوتے ہیں.
جی
اب ان کا جو سوال ہے، مختصر دعائیں، صدر شریعہ بدر طریقہ علیہ الرحمٰن نے متعدد دعائیں لکھی ہیں اور بعض مختصر دعائیں بھی لکھی ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھے. یعنی یہ وقوف عرفہ میں پڑھنے کی دعا ہے. اسی طریقے سے درود پاک 100 بار پڑھے. اسی طریقے سے مزید بھی مختصر دعائیں بہار شریعت میں موجود ہیں، تو پڑھی جا سکتی ہیں. درود پاک بہت بہترین وظیفہ ہے. صورتیں یاد ہوں قرآن پاک کی، قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے. جو اذکار یاد ہوں آپ کو وہ پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تمہید، یعنی الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، لاہور شریف پڑھنا، یعنی ان وظائف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے الفاظ بھی ہیں، تسبیح کے الفاظ بھی ہیں. تو یقینی طور پر یہ دعائیں یا مختصر جو وظائف ہیں یہ پڑھے جا سکتے ہیں.
ٹھیک مفتی صاحب، ہمیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف بھی بڑھنا ہے، اور آج انشاءاللہ عزوجل حاضری ہے مدینہ کے کچھ آداب اور فضائل وغیرہ جو ہیں اس کی طرف بھی بڑھنا ہے. اس سے پہلے مفتی صاحب ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ کافی سارے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ یہ چیز ادا کی، یہ چیز ادا نہیں کی، اس وقت پہ نہیں کی، لیکن اگر کوئی فیل ہے حج کے حوالے سے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، جو بھی ہے، اب اس کے کپڑوں پر جو بھی اس کا احرام ہے یا دیگر کپڑے یہ پہنا ہوا ہے، استعمال کر رہا ہے، ان کپڑوں پر اگر نجاست لگ جاتی ہے اور اس نجاست کی مختلف مقدار ہو سکتی ہے، تو اب کیا احکام ہوں گے کہ جو نجاست اس کے کپڑوں پر لگی ہے اور اس نے وہ کام کر لیا، تو اب کیا احکام ہوں گے؟
طواف کے تعلق سے تین مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں.
جی
جنابت والا پھر بھی کم پوچھا جاتا ہے.
جی
صورتیں کم واقع ہوتی ہیں. وضو کی صورتیں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں.
جی
چند منٹ میں وضو کا جو کارڈ ہے وہ بھی چلا رہے ہیں.
جی
وضو کی کیا کیا صورتیں بنیں گی. تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے ناپاکی کے تعلق سے.
جی
کہ طواف کیا اور پتا چلا کہ کپڑے ناپاک ہو گئے تھے. کپڑے اگر ناپاک ہو گئے
جی
تو میں نے عرض کیا کہ طواف کا جو معاملہ ہے وہ نماز سے مختلف ہے.
ٹھیک ہے.
طواف میں اگر جسم پر یا کپڑوں پر ناپاکی لگی رہ جائے
جی
تو یہ اساعت ہے، مکروہ ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن اس کی وجہ سے کوئی صدقہ یا کوئی کراہیت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
اب ظاہر بات ہے کوئی جان بوجھ کر تو ناپاک چیز لے کر نہیں جائے گا اندر. حادثاتی طور پر ایسا ہوا ہوگا تو حادثاتی طور پر ہونے میں توبہ کا حکم نہیں دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر طواف ایسی حالت میں کیا کہ کوئی ناپاکی لگی رہ جاتی ہے
جی
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قدرے مانے بھی ہو
جی
تب بھی اساعت کا حکم ہے اور اس کی وجہ سے صدقہ یا دم نہیں ہوگا اور طواف کو ادا کرنے کی حاجت بھی نہیں ہوگی.
اچھا مطلب یہیں پہ ایک بات یہ بتاتے چلیں کہ احرام استعمال کر رہے ہیں، اس پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے، کوئی ناپاکی کی صورتحال پیش آ گئی ہے، تو احرام تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یا احرام ٹوٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، کیا ہوگا؟
یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے.
جی
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے.
آمین.
جن جن نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ سب عاشقان رسول کو نصیب فرمائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس چادر اتار نہیں سکتے
جی.
ایسا نہیں ہے, احرام کا تعلق نیت سے ہے.
صحیح.
نیت کر لیے احرام ہو گیا
جی.
احرام ہو گیا تو احرام کی پابندیوں کو فیس کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے بغیر سلا لباس پہننا.
ٹھیک ہے.
تو چادریں اس پابندی کا ایک حصہ ہے.
ٹھیک ہے.
ان کو حسب ضرورت اتارا جا سکتا ہے. اب جیسے عرفات کے میدان میں غسل سنت موقع ہے, حرم میں آنے سے پہلے غسل کرنے کی جو نا فضیلت ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں بھی داخل ہو گئے. مکہ کی آبادی اس وقت کم تھی
جی.
تو مکہ کی آبادی میں داخل ہونے کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا.
ٹھیک.
جب بندہ غسل کرے گا تو ظاہر بات ہے چادر تو اتارے گا.
ٹھیک ہے.
تو یہ بات بھی یاد رہے کہ جن مواقع پر غسل کی ترغیب دی جاتی ہے
جی.
وہاں میل نہیں چھڑایا جائے گا.
ٹھیک ہے.
صابن بھی استعمال نہیں کرنی.
ٹھیک.
تو حسب ضرورت اتارے جا سکتی ہے, تبدیل کی جا سکتی ہے. بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور مسجد میں جانا ہے تو تب بھی تبدیل کی جا سکتی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادریں بھی تبدیل فرمائی تھی.
ٹھیک ہے.
جب آپ بیر اتوا کے پاس پہنچے, رات قیام فرمایا, احرام کی چادریں آپ نے تبدیل فرمائی.
ٹھیک.
اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے.
ٹھیک ہے. تو مجھ سے اب کالز کا بھی سلسلہ ہے اور ہمیں
تذکرہ مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں.
تذکرہ مدینہ بھی ہے اور میں تو اس سوال کے ساتھ ہی آپ کی پاس آؤں گا, کیونکہ تذکرہ مدینہ چلے گا تو اپنا ایک ذہن یہ بن رہا ہے کہ اس کے درمیان جتنا کم ہو میں بولوں اور خاموش ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے. وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار مقدسہ, کہ جن چیزوں کو آپ سے نسبت ہے, آپ سے کوئی تعلق بنتا ہے, آپ ٹھہرے ہیں یا کوئی بھی علاقہ ہے ایسا کہ جس سے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوتی ہے, تو مسلمانوں کا عاشقان رسول کا ایک انداز ہے کہ ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں, اس کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اپنے سر کی آنکھوں سے. تو یہ معاملہ کیسا ہے, یہ جانا آنا ایسی جگہوں کی زیارت کرنا آئے کہ درست ہے یا نہیں ہے, شریعت اسلامی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟
پہلے تو میں ابتدا یہاں سے کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری
جی,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا یقینی طور پر سعادت کا سامان ہے اور ایک مسلمان کے لیے معراج کا سما ہوتا ہے. کہاں پہنچے ظاہر ہو, معراج کا سما ہے. کیا شعر ہو؟
معراج کا سما ہے, کہاں پہنچے ظاہر ہو.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اب کسی کو حج سے پہلے موقع ملتا ہے جانے کا, کوئی حج کے بعد جاتا ہے. علماء نے بیان کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری قریب با واجب ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, تو ہمیں تو حکم دیا گیا ہے. تو اب خود روایتوں میں آیا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے جفا کیا. تو حج کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے, ضرور بنتا ہے, کیونکہ ایک آدمی جب اس خطے میں جا رہا ہے جس خطے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پڑے ہیں, آپ جہاں تشریف فرما ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آقا کے بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آ جائے؟
ہاجیوں آ شہر شاہ کا روزہ
کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جو ہمارے لیے محسن انسانیت کا درجہ رکھتے ہیں، کہ جن کے ہم پر کروڑ کروڑ احسانات ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ عاجز، بندہ فقیر، محتاج اس بارگاہ میں حاضر نہ ہو جس بارگاہ سے صبح و شام انعامات اور احسانات ہی ہو رہے ہیں؟ پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی ہمارے لیے دعا گو ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشاہدہ ہے وہ صرف اپنے زائرین کے ساتھ محدود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عظمت شان اور روحانی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں چاہے نظر فرما سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری یقینی طور پر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں بار بار سرفراز فرمائے۔ تو ایک زائر کو حج جو ہے وہ کرنے جب جاتا ہے تو حج کرنے کے ساتھ ساتھ زیارت مدینہ کا بھی شرف مل جاتا ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ ایک عاشق نے دوسرے انداز میں بیان کیا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ کے دربار کی حاضری عاشق کو ملنی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حج کا موقع عطا فرما دیا۔ تو مدینہ منورہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، مدینہ منورہ عام شہر نہیں ہے، یہ شہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے، یہ وہ شہر ہے جس کے گلی کوچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے رچے بسے ہوئے ہیں، یہ وہ شہر ہے جہاں جگہ جگہ آپ کی نسبتیں قائم ہیں۔
اس شہر میں بک جاتے ہیں
مقدس میں 40 کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، مسجد نبوی کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، قبا شریف ہے، مسجد قبلہ تین ہے، مسجد میقات ہے، بہت سارے ایسے مقامات ہیں، 40 کے قریب تو ایسے مساجد ہیں، اگرچہ کہ ان میں سے بہت سارے مساجد کے نام و نشان آج کل نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس شہر اور اس کے نواحی جو علاقے ہیں، بہت سارے علاقوں میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادیں وابستہ ہیں، آپ کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی یادیں وابستہ ہیں، اس شہر پاک کے اندر بقیع کا قبرستان ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ تمام کے تمام ازواج اس قبرستان میں مدفون ہیں، آپ کی اولاد حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، جلیل القدر صحابہ، اہل بیت اطہار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر تابعین، محدثین، مفسرین، ان کے مزارات یہاں پر موجود ہیں، شہداء احد کے مزارات یہاں موجود ہیں، وہ جبل احد بھی یہاں پر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو یہ عام شہر نہیں ہے. اس کے آثار، اس کے نشانیاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب منسوب ہو جاتی ہیں تو یقینی طور پر وہ آثار ہمارے لیے مقدس بن جاتے ہیں.
جب مسجد نبوی کے
منورہ بقائے نور ہے. دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جو اتنا روشن اور نورانی ہو. اصل بات یہ ہے کہ ایک زائر جب جا رہا ہے تو اس کی نیت کہاں ہے؟ کہیں اس کی نیت غفلت میں تو نہیں ہے؟ اپنی نیت کو خالص بنانے کی ضرورت ہے. خاص طور پر جب مدینہ منورہ پہنچے تو خوشی سے شاد باد ہو، آنسو آنکھوں سے رواں ہو کہ وہ شہر نظر آ گیا ہے کہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، جہاں قرآن پاک نازل ہوا، جہاں پہلی سلطنت اسلامیہ قائم ہوئی، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز گزرے. میرا بدن، میرے پاؤں اور یہ شہر پاک اپنی قسمت پر نازا ہو اور اس بات کا احساس دل میں رہے کہ کہیں شہر میں مجھ سے کوئی غفلت نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو آداب کے منافی ہو.
سنبھل کر
تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہراً لوگوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے دیکھ کر بسا اوقات افسوس ہوتا ہے. وہ کم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، بات چیت میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی ذوق شوق بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے ان کے دل کہیں اور ہو. اسی طریقے سے بارگاہ رسالت میں جب حاضری کا موقع ہوتا ہے تب بھی لوگوں کے عجیب و غریب انداز ہوتے ہیں. جب ایک زائر جو ہے مدینہ منورہ پہنچ جائے، کچھ آرام کر لے اور پھر بارگاہ رسالت کے لیے جب نکلے تو صرف اور صرف یہ نیت ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضری دینے جا رہا ہوں، اور یوں تصورات لائے کہ دنیا میں سب سے معظم سے معظم اگر کوئی ہستی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے بڑھ کر آپ کی تکریم کا حکم دیا ہے، تو میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور یقین مانیے 13ویں صدی تک جو کتابیں لکھی گئیں فقہ اسلامی کے تعلق سے، فقہ حنفی کی ہوں، فقہ شافعی کی ہوں، فقہ مالکی کی ہوں، فقہ حملی کی ہوں، یا تاریخ مدینہ کے تعلق سے ہوں، تاریخ حرمین کے تعلق سے ہوں، فضائل مدینہ کے تعلق سے ہوں، 99.99% کتابوں میں ایک ہی مواد ملے گا، انہو حیون فی قبری ہی.
اللہ،
یہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہاں حاضری دینے آؤ تو اس بات کا لحاظ کر کر آؤ کہ عام قبر پر نہیں آئے ہو، اس بارگاہ میں آئے ہو کہ جو اپنی قبر میں زندہ ہیں. حیات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، شہید بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن جو شہید کی حیات ہوتی ہے وہ ایک درجہ نیچے ہوتی ہے انبیاء کی حیات سے. انبیاء اکرام اپنی قبر میں اس طریقے سے زندہ ہوتے ہیں جس طریقے سے دنیا میں زندگی ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں، تو اب سکڑتا ہوا اپنے دل کو حاضر رکھتا ہوا کہ یہ وہ محبوب ہیں کہ جو پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں یہ وہ محبوب ہیں جو نظر فرمائے تو حضور قصر دیکھ لیتے ہیں.
اللہ اللہ،
یہ وہ محبوب ہیں جو نظر فرمائے تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے نظارے کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، چاند گرہن کی تھی یا سورج گرہن کی تھی، تو تھوڑا آگے بڑھے، صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہوا، فرمایا جنت مجھ پر پیش کی گئی، میں نے آگے بڑھ کر اس کو لینا چاہا، اس کے گوشوں کو، پھل وغیرہ کو. تو یہ وہ محبوب ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے جنت پہ نگاہ فرما دیتے ہیں، تو ان کی نگاہوں کی کیا بات ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہیں ہیں، ہمارے دل جو ہیں اس سے اوجھل نہیں ہیں، ہمارے دل ان نگاہوں سے مخفی نہیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا پر ہمارا ظاہر بھی واضح ہے، ہمارا باطن بھی واضح ہے. تو یہ حاضری دل کی حاضری ہے، یہ حاضری صرف بدن کی حاضری نہیں ہے بلکہ روح کی حاضری ہے. اور آج تو روح نے تازہ ہونا ہے، آج تو روح نے موجوں پر آنا ہے، آج تو روح نے مچل جانا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. پیارے آقا علیہ السلام جن کا تذکرہ سنتے تھے اس بارگاہ میں حاضر ہیں، اس بارگاہ میں حاضر ہیں جہاں فرشتے آنے کے لیے تڑپتے ہیں، جہاں فرشتوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں. 70,000 صبح ہو 70,000 شام آتے ہیں، جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا. جہاں مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، چھما چھم برس رہی ہیں، جہاں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی، ایسی بارگاہ ہے. تو اس بارگاہ میں دل کو حاضر رکھنا، دماغ کو بیدار رکھنا، روح کو تر و تازہ رکھنا، اور عاجزی، انکساری، تواضع، یکسوئی کا مظاہرہ کرنا ایک ایمانی تقاضا ہے، عملی تقاضا ہے، اور مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے. آپ ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں کہ جو وہاں بھی فوٹو شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی لائن میں لگے ہوئے شور و فغاں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بظاہر غفلت کی حاضری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی غفلت کی حاضری سے محفوظ فرمائے. اور یاد رکھیے، ایسے موقع پر تو کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، کون کیا کر رہا ہے اپنی موجوں میں مست رہے. ہمیں جو حاضری دینی ہے وہ کامل طریقے سے حاضری دینی ہے.
دل میں دلی کی
جانا تو
گلی میں،
اور وہاں جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دل کا حال بھی سنانا ہے. ذہن نصیب زیادہ وقت مل جائے، ورنہ رش کے باعث کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا، باہر آ جائیں. باہر آ کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب رہیں، متوجہ رہیں. شاعر نے کہا ہے کہ کسی کو حالات کیوں بتائیں،
کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا ایسا کیوں اٹھائیں، کسی کا
کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا سے مانگیں گے اور ہمارے آقا ہمیں دیں گے. اعتراض کرنے والے کرتے رہ جائیں، لیکن ہمارے دامن میں ہمارے اکابرین، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اکابرین کا دامن ہے. ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، امام مالک کے ماننے والے ہیں، ہم امام شافعی کے ماننے والے ہیں، اکابرین امت کے ماننے والے ہیں. اور اکابرین امت میں سے کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ حضور نہیں دیتے.
مانگے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو امام امام رضا کے متعلق لکھا ہے، امام رضا جن کا مزار پرانوار بغداد شریف میں ہے، امام رضا کے بیٹے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی جو قبر ہے انہو تریاکن، دعاؤں کی قبولیت کی تریاک ہے.
اللہ اللہ.
امام شافعی کا قول ہے. امام شافعی تو امام اعظم کے مزار کے متعلق جو ہے نا وہ فضائل بیان کرتے ہیں، حاجت پیش آتی ہے تو ان کے مزار پر آ جاتا ہوں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کا کیا عالم ہوگا.
حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار تمہارو فرمائے محتاج نظر
گناہگار کے پاس
موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی کے مزار کے متعلق امام شافعی نے لکھا کہ ان کی قبر جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاک ہے۔ امام موسیٰ کاظم امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ وردی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باذوق باشوق باادب حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ کے اندر جگہ جگہ پر آثار مقدسہ ہیں، ان کی ضرور زیارت کی جائے اور ان پر حاضری دی جائے، اس لیے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جہاں نبی اکرم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو تلاش کر کے اس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں، وہ تلاش کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے نبی اکرم علیہ السلام نے یہاں تو نماز نہیں پڑھی، یہاں تو نماز نہیں پڑھی۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منا کے بعد جب واپس آئے تو وادی محصب میں قیام فرمایا۔ وادی محصب آج کل اس جگہ پر مسجد اجابہ واقع ہے مکہ مکرمہ میں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی یہی قیام فرمایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قیام فرمایا۔ اور اس جگہ قیام کرنے کی صحابہ اکرام علیہ رضوان کی کیا وجہ تھی کہ ہمارے آقا نے یہاں قیام فرمایا تو ہم بھی یہیں قیام کریں گے، اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تو ہمارے لیے تو شرف ہے، ہمارے لیے تو نعمت ہے، ہم اس جگہ کی زیارت کیوں نہ کریں، ہم اس جگہ کو برکت کا باعث کیوں نہ سمجھیں جس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں کفر کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں بدعت کا کوئی پہلو نہیں ہے، صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ یہ تو گنبد خضرا، ہم اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ حجرہ نبوی کا ایک جز ہے۔ جس جگہ آپ کا مزار پر انوار ہے اس عمارت کا ایک حصہ ہے، ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں، کیوں نہ اسے ہم محبت سے دیکھیں، کیوں نہ ہم ان آثار کی زیارت کریں کہ جن آثار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے. تو جو جو آپ کو معلوم ہو سکے، جہاں جہاں ممکن ہو سکے، آثار مقدسہ پہ بھی آتے دیجئے. بہت سارے کنویں ایسے ہیں جن کی نسبت صحابہ کرام یا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ فی زمانہ زیارتیں کروانا ایک پیشہ بن چکا ہے. دیکھا جائے تو گائیڈ بننا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی برا پیشہ نہیں ہے، لیکن گائیڈ کو پوری معلومات نہیں ہوتی. پسا کا دیکھا گیا ہے کہ وہ چوکے چھکے لگا رہا ہوتا ہے، یہ فلاں جگہ ہے یا فلاں واقعہ پیش آیا یا فلاں واقعہ پیش آیا، حالانکہ وہ کچھ سر اور پاؤں ہی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ آثار مقدسہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس گائیڈ کی معلومات کم ہوتی ہیں. اس گائیڈ نے اگر کتابیں پڑھی ہوتی، علماء سے پوچھا ہوتا اور اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو وہ آپ کو درست اور صحیح معلومات دے رہا ہوتا. اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہوتی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر اس میں غفلت ہوئی، تحقیق نہ ہوئی، سنی سنی باتوں پر اعتماد کر لیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض زیارتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو مشہور ہوتی ہیں جس میں گائیڈ کی بھی عادت نہیں ہوتی. جیسے جبل صلہ ہے، جبل صلہ پر جو مسجد فتح ہے اور مساجد ہیں مشہور و معروف ہے، مسجد قبلہ تین مشہور و معروف ہے، جو جبل احد ہے مشہور و معروف ہے، مسجد قبا مشہور و معروف ہے، جنت البقیع کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. تو بعض زیارتیں تو معروف ہوتی ہیں، لیکن بعض زیارت ایسی ہوتی ہیں جن میں جن کی معلومات نہیں ہوتی، گائیڈس کو بھی نہیں ہوتی. گائیڈس بھی دھڑے لگانے آتے ہیں بعض اوقات، اور موسمی ہوتے ہیں کہ موسم میں چلو حاضی آئے ہیں، چلو بس کروا کے گاڑی کروا کے زیارتیں کروا لیں. تو اگر غفلت ہے اس حوالے سے تو اس حوالے سے بھی درستگی کی حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ پاک کے باادب حاضر نصیب فرمائے.
مطلب یہاں پہ آپ نے کچھ جو فضائل و برکات بیان فرمائی ہیں، ایک چیز یہ کہ جو ہمارے حجاج جاتے ہیں حرم طیبین کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، تو جیسے آپ نے شروع میں حدیث بھی پیش کی کہ جو حج کرے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ حاضر نہ ہو تو اس نے جفا کی. تو اب کچھ لوگ جو فلائٹس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ پہلے حاضری دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ سے مکہ شریف آتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تعداد جو پہلے حج کرتے ہیں اور پھر مدینہ طیبہ حاضری دیتے ہیں، تو کون سی صورت بہتر ہے اور اس میں کیا معاملات ہیں؟
دیکھیں، کتابوں میں لکھا ہے جس پر حج فرض ہو تو وہ بہتر ہے کہ پہلے حج کرے.
ٹھیک،
فی زمانہ یہ بات اختیاری نہیں ہے، شیڈول پر ہوتی ہے، کس کے قافلے کس شیڈول میں جائیں گے اس پر منحصر ہوتی ہے. سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ حج کے بعد زیارت کرنی ہے.
ٹھیک،
بہتر صورتحال تو یہی ہے، لیکن جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعد میں آیا وہ اس حدیث میں جو وعید بیان کی گئی اس کا مستحق ہوگا، ایسا نہیں ہے. اصل اس حدیث کا مفاد یہ ہے، اتنی دور سے آنے والا بارگاہ رسالت میں حاضری دیے بغیر نہ جائے. وہ پہلے اگر حاضری دے آیا تب بھی اس نے اس بات پر عمل کر لیا، بعد میں اسے موقع ملتا ہے تب بھی اس حدیث پاک پر اس نے عمل کر لیا، پہلے اور بعد سے فرق نہیں پڑے گا. اصل مسئلہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا.
ٹھیک ہے، اب سب یہ حدیث جو ہے اس کا تو پہلے جائے یا بعد میں جائے اس پہ تو اطلاق آتا ہی کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی تو اس کے لیے میری شفاعت.
تو مطلق ہے لیکن حج پر جانے والے کے لیے تاکید اور بڑھ جاتی ہے.
ٹھیک ہے،
کہ وہ حجاز مقدس میں تو گیا ہے نا، حجاز مقدس میں بار بار تو آنا نہیں ہوتا،
بالخصوص دوسری جگہ سے آیا تو.
جی، آج بھی وہ احاطہ یعنی وہ دیوار کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کہلاتی ہے، جس کے اندر تین قبریں ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور، اس دیوار کے اندر ہے، یعنی عین قبر نظر نہیں آتی. اس دیوار پر آج بھی الحمدللہ رب العالمین چادر کا غلاف چڑھا ہوا ہے.
یعنی یہ جو حجرہ ہے، یہ جو سنہری جالیاں،
یہ جو جالیاں ہیں، یہ جالیاں اس کے اندر جو ہے نا وہ قبریں ہیں.
ٹھیک ہے،
تو وہ جو اعتراض ہوتا ہے نا قبروں پر غلاف چڑھانا اور قبروں پر غلاف چڑھانا، قبروں پر گنبد بنانا، الحمدللہ رب العالمین آج بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے گرد چادر جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہے اور بالکل منقش چادر ہے، خاص ڈیزائن والے چادر ہے. چادر ماضی میں تبدیل ہوتی رہی ہے تسلسل کے ساتھ، اور جب وہ تبدیل ہوتی تھی تو اس شاکان مصطفیٰ اسے تقسیم کر کے اپنے اپنے حصے میں برکتیں لڑتے تھے.
اور میرے مدنی چینل کے ناظر، جیسے کہ عرض کیا، سلسلے کا وقت کچھ اوپر ہی ہو گیا اور آج یہ ہماری آخری قسط جو ہے یہ بھی اختتام کو پہنچی.
وضو والا جو ہے وہ ایک تیار ہے، صرف اس کو ہم دو منٹ کے لیے چلا دیں
آپ کے پیچھے انشاءاللہ.
اور پھر اس کے بعد میں گزارش کروں گا اسد بھائی سے کہ ایک کلام ہمارے جیسوں کے لیے پڑھیں جو حج پہ نہیں جا رہے، تاکہ ایک التجائیہ کلام ہو. اگر طواف بے وضو کیا تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. طواف زیارت تھا، اگر کل یا اکثر پھیرے بے وضو حالت میں کیے تو دم لازم ہوگا اور اسے طواف کا ادا مستحب ہوگا. باوضو ہو کر ادا کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا. اگر تین یا سے کم پھیرے بے وضو حالت میں کیے، ہر پھیرے کے بدلے صدقہ ہوگا، اور باوضو حالت میں ادا کر لیا تو صدقہ ساقط ہو جائے گا. طواف عمرہ، ایک چکر بھی بے وضو حالت میں کیا تو دم ہوگا، کیونکہ طواف عمرہ کے اندر دم کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی، یعنی نہ بدنا ہوتا ہے نہ ہی صدقہ ہوتا ہے، دم ہی لازم ہوگا. ادا کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا. طواف ودا تھا، طواف قدوم تھا، نفلی طواف تھا، مکمل طواف بے وضو کیا ہو، یا اکثر پھیرے بے وضو کیے ہوں، یا کم از کم ایک پھیرا بھی بے وضو کیا ہو، تمام صورتوں کا ایک ہی حکم ہے، طواف ودا کا، طواف قدوم کا، نفلی طواف کا، کہ ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ لازم ہوگا. اور یہی صورت سب سے زیادہ پیش آتی ہے، لوگ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں وضو کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایسے طواف کا حکم یہ ہے کہ ہر پھیرے کے بدلے صدقہ لازم ہوگا، اور با وضو ہو کر طواف کا ادا کر لیا تو صدقہ ساقط ہو جائے گا.
ٹھیک ہے
اسد بھائی.
داغ فرقتِ تیبہ، داغ فرقتِ تیبہ، قلب مضمح جاتا، 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 داغ فرقتِ تیبہ، قلب مضمح گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، تیرے دل سے کھل جاتا، داغ فرقتِ تیبہ،
سج گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا، برکتِ مدینہ نے وہ دیے مجھے سج میں، برکتِ مدینہ نے بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس برس ہر برس یہ سوچتے ہی یاد میں یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، یاد میں یاد میں یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم Oh.